أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حالات حاضرہ میں دو اہم موضوع ہیں، ایک پاکستان کے جاری حالات اور دوسرا عالمی حالات، بالخصوص مشرق وسطیٰ میں، کہ تیزی کے ساتھ حالات میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، عالمی افق پر بھی اور مشرق وسطیٰ میں بھی، اور اسی طرح خصوصاً پاکستان کے اندر، اگرچہ ہمیں فرصت کم ملتی ہے کہ ہم ان حالات کا تعقب کر سکیں اور برموقع تجزیہ و تحلیل ان کے بارے میں پیش کر سکیں. امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ فرصت نصیب ہوتی رہے گی اور بر وقت حالات سے آگاہی ہمیں حاصل ہوتی رہے. اس وقت حالات جو پاکستان کے ہیں، انہیں ہم بعد کی فرصت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، روئے منظر کیا ہے اور پس منظر کیا ہو رہا ہے، اور کون سی قوتیں طاقتیں اس وقت برسر پیکار ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. چونکہ یہ سب کچھ عالمی حالات کے تناظر میں ہی ہو رہا ہے، اس لیے پہلے ہم عالمی حالات کو نگاہ کرتے ہیں، اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جہاں تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، اور خصوصاً شمالی افریقہ میں بھی، وہ حصہ افریقہ کا جو مشرق وسطیٰ سے متصل ہے، جیسے مصر ہے، لیبیا ہے، ٹیونس ہے، اور اس طرح کے دیگر علاقے. خبروں کی حد تک ہم سب آشنا ہیں کہ ٹیونس میں انتخابات ہوئے ہیں بہت کامیاب، اور اس میں اسلام پسند پارٹیوں نے اور خصوصاً راشد غنوشی کی پارٹی نے اکثریت واضح ووٹ لیے ہیں، اور اسی طرح لیبیا میں 42 سالہ سیاہ ترین دور اقتدار کا اور تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹر کا خاتمہ ہوا ہے، کرنل قذافی. یہ سیاسی کارٹون صفائی سیاست سے محو ہوا ہے عالمی سیاست سے، اور بدترین طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا ہے لیبیائی بظاہر انقلابیوں کے ہاتھوں. اگرچہ ابھی شکوک و شبہات اس سلسلے میں ہیں جاری، اقوام متحدہ نے تقاضا کیا ہے کہ اس کے قتل اور ہلاکت کی تفتیش کی جائے کہ کس کے ہاتھوں ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نیٹو نے اس کو خود مروایا ہے، بعض کہتے ہیں کہ خود اس کے اپنے حامیوں نے اس کو گولی مار دی ہے، بعض کہتے ہیں انقلابیوں کے ہاتھوں مرا ہے. باہر کے مختلف کہانیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی واضح نہیں ہوگا کہ کس نے مارا ہے اس کو، یہ ہمیشہ کے لیے ایک ابہام میں رہے گی، معمہ رہے گا یہ. اور یہ ایسے عالم میں ہوا ہے کہ جبکہ لیبیا کا جو انفراسٹرکچر ہے بالکل تباہ ہو گیا ہے، جس طرح عراق کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے صدام کو ختم کیا گیا ہے، بلکہ صدام کو یوں کہیں کہ انفراسٹرکچر تباہ کرنے تک رکھا گیا تھا، یوں کہنا درست ہے، یعنی اس وقت تک اس کو زندہ رکھا گیا تھا جب تک آخری پل عراق کے اندر باقی تھا، وہ نابود کر کے پھر صدام کو غار سے نکال کے اور سزا دے دی گئی. اسی طرح لیبیا میں بھی، یمن میں حالات کسی ایک طرف نہیں رہتے، ایک روز ایک گروہ بھاری ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا وار کر جاتا ہے، اور مسلحانہ کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور چند ہفتوں سے وہاں پر باقاعدہ مسلحانہ کاروائیوں میں جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. بحرین میں صورتحال اس طرح سے کہ آل خلیفہ مطمئن ہے کہ اس نے یہ شورشیں کچل دی ہیں اور غلبہ پا لیا ہے، یعنی نسبتاً پہلے کی نسبت زیادہ خود اعتمادی نظر آتی ہے بحرین میں حکمرانوں کے اندر، اور تحریک البتہ جاری ہے بحرین کے اندر، لیکن اس تحریک کی پشتبانی و پشت پناہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح مصر کے اندر بھی حالات نے تھوڑا سا پلٹا کھایا ہے، اور عوام نے فوجیوں سے کچھ مطالبات شروع کیے ہیں کہ فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور فوجی اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کروائیں یا ایک آزاد حکومت قائم کریں وہاں پر، لہذا عوام کا رخ اس وقت فوجیوں کی طرف مڑا ہوا ہے، لیکن محتاط ہو کر بھی فوجی. ایک دو ہفتے پہلے جو ایک خطرناک عمل شروع ہوا تھا وہ فرقہ وارانہ لڑائی تھی جو مسیحیوں میں اور مسلمانوں میں شروع ہوئی تھی، لیکن اس پر بھی قابو پا لیا گیا ہے. خوب اس تناظر میں تہران کے اندر کانفرنس بھی منعقد ہوئی بیداری اسلامی کے عنوان سے، اور سب سے اس میں اہم رجداد رہبر معظم کا وہ تاریخی خطاب تھا جس میں آپ نے اس حرکت کو جو شروع ہے جاری ہے اس کو جہت دینے کی کوشش کی، اور پوری دنیا سے مسلمان سرکردہ افراد جو سماجی حیثیت رکھتے تھے یا سیاسی، ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک جہت دی ان کو، اور یہ بھی ایک اہم رویداد رونما ہوئی ہے. اگرچہ ایسے لگتا ہے کہ مشرق وسطی میں اور افریقہ شمالی افریقہ میں کئی حوادث رونما ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، لیکن حقیقت میں یہ سارا ماجرا ایک ایسی کہانی کی طرح ہے جس کا ایک کہانی ہوتی ہے، مضمون ایک ہوتا ہے، ایک داستان، لیکن اس ایک داستان کے کئی پردے ہوتے ہیں. کہانی جو لکھتے ہیں، ادبی صنعت ہے کہانی لکھنا، یہ کہانی اس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے کہ کئی پردے اس کے بنائے جاتے ہیں، یعنی کہانی کے اندر چھوٹی کہانی، کہانی کے اندر کہانی ہوتی ہے، وہ چھوٹی کہانی بڑے کہانی کے مضمون سے متصل ہوتی ہے در حقیقت، لیکن الگ ایک قصہ نظر آتا ہے. مثلا فرض کریں کہ ایک کہانی ہے کسی شخص کے بارے میں، تو اس کے ذیل میں کئی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. مثلا اس میں پولیس اور تھانے کی بھی ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے، کسی کا کیس تھانے میں ہوتا ہے، ساتھ ہی کسی کسان کی کہانی بھی چل رہی ہوتی ہے، کسی شادی کی بھی کہانی چل رہی ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ساتھ اس کہانی کے اندر ہی کہانی کے طور پر چل رہا ہوتا ہے، اور ایک پردہ ختم ہوتا ہے، دوسرا پردہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہ چھوٹی کہانیاں یہ تبدیل ہوتے ہیں، پردے اس کے چلتے رہتے ہیں، اور اس طرح جو اصل کہانی ہے وہ ان چھوٹی کہانیوں کے سائے میں یا ان چھوٹی کہانیوں کے دوش پر آگے بڑھتی رہتی ہے، بڑی کہانی، اصل کہانی اپنے انجام کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہوتی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے مشرق وسطی میں یا افریقہ میں یا دنیا کے دیگر خطوں میں، حتیٰ اس میں ہم یورپی حالات کو بھی شامل کر لیں کہ اس وقت یونان اقتصادی بدحالی دیوالیہ پن کے نزدیک جا پہنچا ہے اور یورپی یونین میں اختلافات ہو گئے ہیں. کل کی یہ خبر تھی کہ فرینچ صدر اور برٹن وزیر اعظم میں آپس میں تلخی ہوئی ہے، تک گالی گلوچ تک ہوئی ہے ان کی، آپس میں گریبان نہیں پکڑا انہوں نے ایک دوسرے کا، لیکن اپنی زبان میں جلی کٹی ایک دوسرے کو انہوں نے سخت سنائی ہیں، برطانوی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر نے، یعنی یہاں تک ان میں آپس میں نوبت جا پہنچی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادی بدحالی نے یورپ کا دامن تھام لیا ہے یا پکڑ لیا ہے، اور مسلسل وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ بدحالی، اور خطرے کی گھنٹیاں ان کے لیے مسلسل بج رہی ہیں. اپنی معیشت و اقتصاد بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور عوام کے اندر مسلسل اعتراض کی تحریکیں چل رہی ہیں. وہ تحریک جو امریکہ سے شروع ہوئی تھی کہ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو، اکوپائی تحریک کے نام سے جو شروع ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ بڑھ کے 100-150 شہروں میں پھیل گئی ہے، اور اب مختلف ریاستوں کے نام سے کولمبیا پہ قبضہ کرو، مثلاً لاس اینجلس پہ قبضہ کرو، اور یعنی ایک قسم کا جیسے مزاحیہ ایک ناٹک ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز بن گئی ہے. یورپ کے مختلف شہروں میں لوگ جمع ہو کر اس طرح کے جلسے جلوس کر رہے ہیں. ایک آشفتگی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے پائی جاتی ہے. پاکستان کے حالات کو ہم نہیں چھیڑتے کہ وہ خود ایک جداگانہ تفصیل چاہیے اس کے لیے، لیکن اس تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے مشرق وسطی میں اور عالمی حالات میں، کچھ مناظر ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ درپردہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر جو میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے اور اخباروں کی رونق، سرخیوں کی شکل میں جو کچھ سامنے آتا ہے، یہ اصل کہانی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی میڈیا کی زینت بنتا ہے، یہ ماجرا اصل نہیں ہوتا۔ اصل ماجرا وہ ہوتا ہے جو ڈپلومیسی کی حد تک ہوتا ہے اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اندر ہوتا ہے، یا جاسوسی کے نیٹ ورک کے اندر انجام پا رہا ہوتا ہے، وہ اصل ماجرا وہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو کچھ سامنے آتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ توجہ اس کی طرف مہم ہے توجہ کرنا، لیکن درپردہ جو کہانی ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اس کہانی کا مرکزی جو کہیں ہدف ہے اس کہانی کا، یا انجام ہے کہانی کا، وہ معلوم ہے، امریکہ کی مطلق العنان حاکمیت پوری دنیا کے اوپر، دیرینہ آرزو امریکہ کی جو 100 سال پہلے سے تھی، تو قدیمی ان کی 100 سال سے بھی پہلے کی ہے، لیکن 100 سال پہلے سے اس کے لیے انہوں نے عملاً کوششیں شروع کیں اور اس میں خاطر خواہ انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور آج ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلق العنان طاقت کے طور پر اتنی توفیق اس کو ہو گئی ہے کہ اپنے حریف رقیب اس نے میدان سے ہٹا دیے ہیں، سیاسی بھی عسکری بھی، اور اب آخری رقیب جو اس کے مقابلے میں موجود ہیں وہ دو ہیں، ایک اقتصادی اور ایک نظریاتی، اب ان سے برسر پیکار ہے۔ نظریاتی رقیب کے طور پر اسلام، اور خصوصاً انقلاب اسلامی، اسلام بمعنی عام تمام مسلمان، اور بالخصوص انقلاب اسلامی، وہ تفکر جو انقلاب اسلامی سے سامنے آیا ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے امریکہ کے سامنے، اس نظریاتی محاذ کو فتح کرنا اور اس کو دبانا اور کچلنا، سرکوب کرنا اصلی اہداف میں سے ہے اس کے۔ اور دوسرا اقتصادی طاقتیں جو فرصت سے فائدہ اٹھا کر سار اٹھا رہی ہیں، اور امریکہ کے تسلط کا راز در حقیقت وہ فاش کرنا چاہ رہی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ طلسم توڑنا چاہتی ہیں اقتصادی دباؤ کی وجہ سے، چونکہ امریکہ دنیا کی مضبوط ترین اقتصاد ہے، ابھی بھی پہلی اقتصاد کہلاتی ہے امریکی اقتصاد، یعنی مضبوط ترین اکانومی ہے، اور اگرچہ اس کے بنیادیں کیسی ہیں، وہ اس کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے، دراڑیں پڑ رہی ہیں، بونچال ہے اس کے اندر، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود بھی ابھی بھی امریکہ کی اقتصاد مضبوط ترین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوسرے ممالک ان کاموں میں مشغول تھے جن میں آج امریکہ مشغول ہے، اس وقت امریکہ اپنی اقتصادی بنیادیں مضبوط کر رہا تھا۔ مثلا جنگ عظیم میں اس نے حصہ نہیں لیا، نہ پہلی جنگ عظیم میں، نہ دوسری جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے میں اس نے حصہ لیا ہے، اور وہ بھی اس کے نفع میں رہا، یعنی دوسری جنگ عظیم کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو ملا ہے جس نے جنگ ہی نہیں لڑی، امریکہ نے، اور جنہوں نے جنگ لڑی انہیں اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت اس نے اپنی اقتصادی بنیادیں مضبوط کیں اور بنیادیں بنا لیں، اور بعد میں فائدہ اٹھایا، لیکن آج اس کی اقتصادی برتری کو مشکلات درپیش ہیں، اس وجہ سے ان دو محاذوں پہ اس کی پوری توجہ ہے۔ 2-3 سالوں سے، گزشتہ 3 سالوں سے اقتصادی بحران کے نام سے ایک سکینڈل، میں کہوں گا اس کو بحران سے زیادہ جچتی ہے جو چیز اس کے ساتھ، کرائسس سے زیادہ سکینڈل ہے، ایک اقتصادی سکینڈل بحران کا انہوں نے بنایا، اور اس کی زد میں بہت کچھ آیا، اور خصوصاً یورپ ابھی اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ تب بھی یہ اشارہ ہوا تھا کہ اس کے اندر کوئی صداقت اور سچائی نہیں لگتی، جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے اقتصادی بحران کے نام پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شدید ترین اقتصادی بحران بظاہر سامنے لائے، جس میں ہر روز کئی بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، اقتصاد دیوالیہ ہو رہی ہے، اور معیشت تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کارخانے ٹھپ ہو رہے ہیں، اور قرضے ضائع ہو رہے ہیں جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، اور لوگ، عوام مثلا کھانے کی اشیاء سے، ضروریات زندگی سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن بکھلاہٹ نہیں تھی کسی کے اندر، امریکی صاحبان اقتدار بالکل مطمئن تھے، ان کا وہ اطمینان اس بات کی علامت تھی کہ یہ مصنوعی بحران ہے، یا کم از کم اس کا ایک بڑا حصہ مصنوعی ہے، اس بحران کا نتیجہ آج ظاہر ہو رہا ہے. اس بحران میں عجیب کھیل انہوں نے کیا جو عام آدمی کی فہم سے بالاتر تھا. چونکہ پراپرٹی کے میدان میں یہ بحران شروع ہوا, انہوں نے اپنے اقتصادی نظام میں یا آزاد سرمایہ کاری نظام میں یہ طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ مثلا سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے, تمام لوگوں کو گھر بنا کے دیتے تھے. گھر بنانے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ بینک کمپنی بینک سے قرض لیتی ہے, کوئی بلڈر کمپنی جس کا کام تعمیرات کرانا ہے بینک سے قرض لیتے ہیں, اس قرض سے زمین خریدتے ہیں, اسی پیسے سے مکان بناتے ہیں, پھر اس کے بعد قسطوں پر عوام کو بیچ دیتے ہیں. 20 سالہ قسطیں, 25 سالہ قسطیں, ان لمبی قسطوں پر اور مہنگے داموں عوام کو مکان بیچ دیتے ہیں. تقریباً یورپی دنیا میں اور امریکہ میں اکثر لوگ اپنے گھروں میں نہیں رہتے, اسی قسم کے گھروں میں رہتے ہیں. یعنی اگر میں کہوں 80-85% لوگ اس طرح کی رہائش ہے ان کی تو مبالغہ نہیں ہے, ایسے ہی ہیں سب کے سب. جاتے ہیں مثلاً تھوڑا سا پیسہ دیتے ہیں, اس کے بعد قسطوں پہ مکان لے لیتے ہیں, مہینے کی مثلاً $500 $1000 ان کو منتھلی پے کرنا ہوتا ہے اور 25 سال تک یہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, 25 سال بعد مالک بن جاتے ہیں مکان کے. آپ انہوں نے اس طرح سے مکانات بنائے اور لوگوں کو دیے. یہ مکان اصل میں بینک کی ملکیت ہیں, یہ مکان لوگوں کو انہوں نے بیچ دیے ہیں. اب جو اقتصادی بحران شروع ہوا, اس اقتصادی بحران میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں رہے, بے روزگاری ہو گئی, بینک کی قسطیں نہیں دے سکتے لوگ. جو مکان انہوں نے قسطوں پہ لیے ہوئے تھے قرض پر, ان کی قسطیں نہیں ادا کر سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ بینکوں کو پیسہ واپس نہیں مل رہا, واپس پیسہ نہیں لوٹ رہا, لوگوں نے لے تو لیے لیکن لوٹا نہیں رہے ہیں. یہ چیز باعث بنی کہ بینک دیوالیہ ہونا شروع ہو گئے, بینکوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا, اعلان ہو گیا کہ یہ بینک دیوالیہ, یہ بینک ڈیفالٹر ہو گیا. خوب, جب بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس میں اعلان کر دیتے ہیں, جب قانون کے مطابق جو دیوالیہ ہو جاتا ہے قرض خواہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے, چونکہ ختم ہو گیا اس کا, اس کے پاس جو اثاثے تھے ڈوب گئے سارے, ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, اب نہیں لے سکتے آپ, اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. بینکوں نے جو پیسے لوگوں کو دیے ہوئے تھے وہ واپس نہیں آئے, بینک دیوالیہ ہو گیا. کچھ پیسے لوگوں نے بینک کے پاس رکھے ہوئے تھے, مثلا آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا بینک میں پیسے رکھے, اس نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا بینک میں پیسے رکھے, اس طرح چھوٹے موٹے سرمایہ سارے بینکوں میں رکھے ہوئے تھے. جب بینک اعلان ہوا دیوالیہ ہو گیا ہے تو وہ پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے. بینک نے جو دیا ہوا ہے لوگوں کو وہ واپس نہیں آیا, بینک دیوالیہ ہو گیا. دیوالیہ ہو گیا یعنی آپ نے جو پیسہ بینک کے پاس رکھا ہوا ہے اب ختم ہو, ڈوب گیا, ختم ہو گیا وہ. دوسری طرف سے انہوں نے بینک مالکوں کو وہ پیسہ جو بینک کا ڈوبا ہے لوگوں کے پاس تھا, وہ انہوں نے لوگوں سے ہی ٹیکس جو لیے ہوئے تھے بیت المال سے, وہ پیسہ گورنمنٹ نے بینک مالکوں کو دے دیا. مثلا مثال کے طور پر اگر بینک کا 1 کروڑ روپیہ ڈوبا ہے, بینک نے مکان بنا کے دیے ہوئے تھے, $1 کروڑ بینک کا نقصان ہو گیا, گورنمنٹ نے وہ 1 کروڑ بینک کو دے دیا, بینک مالک کو, دیوالیہ اعلان ہونے کے بعد, لہذا وہ خسارہ اس کا پورا ہو گیا. یہ جو گھر بینک نے بنا کے لوگوں کو دیے ہوئے تھے لوگ قسطیں نہیں دے سکے, یہ بھی آٹومیٹیکلی قانوناً بینک کی مالکیت میں واپس آ گئے, یہ مکان بھی واپس آ گئے, پراپرٹی بھی بینک کو واپس مل گئی. بینکوں کے اندر جو لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا تھا وہ پیسہ بھی ڈوب گیا, بینک ذمہ دار نہیں ہے کسی کو واپس کرنے کا. بینک جو دیوالیے ہوئے, بینکوں کو 3 طرف سے فائدہ ہوا. جو پراپرٹی بینک نے بیچی تھی لوگوں نے واپس نہیں کیے, وہ پراپرٹی واپس ہو گئی, سارے مکانات بینک کے پاس واپس آ گئے, لوگ فٹ پاتھوں پہ چلے گئے, مکان خالی ہو گئے, بینک نے جا کر اپنی پراپرٹی خالی کرا لی. جو پیسہ آپ نے بینک میں رکھا ہوا تھا بینک دیوالیہ ہو گیا, آپ حق نہیں رکھتے مطالبے کا اس سے. بینک کا جو نقصان ہوا تھا وہ گورنمنٹ نے پورا کر دیا ہے, اس کو بینک بند ہو گیا. یہ انہوں نے چال چلی. خوب, یہ کیوں چلی یہ چال؟ اپنے عوام کو پریشان کرنے کے لیے, چونکہ اس سے سب سے زیادہ عوام پریشان ہوئے ہیں. سرمایہ داروں کا فائدہ ہوا ہے, دگنا تگنا فائدہ ہوا ہے ان کا. یعنی بینک مالک بینک کے ذریعے اتنا نہیں کما سکتا تھا جتنا بینک کو دیوالیہ کر کے اس نے کما لیا، اتنا شاید 10 سال میں بینک نہ کماتا جتنا اس نے دیوالیہ کا اعلان کر کے کما لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بینک مالک، یہ وہی ہیں جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، سرمایہ دار طبقہ جو حکومت کے پیچھے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اور سب کاروائیاں ان کی خاطر ہوتی ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، امریکی نظام در حقیقت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ گورنمنٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے مورے ہوتے ہیں، ایک طرح سے آزاد نہیں ہوتے، ان سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ، لہذا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو امریکی اکانومی کی ارکان تھے یہ لوگ، ان کو نقصان نہیں ہوا، البتہ امریکی عوام پریشان ہوئے اور ابھی تک ہیں اس میں، یہ جو وال اسٹریٹ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں اور وہ بے گھر لوگ ہیں۔ لیکن اس میں دوسرا ہدف ان کا یہ تھا کہ وہ اقتصادی قوتیں جو سار اٹھا رہی تھیں امریکہ کے مقابلے میں، جیسے چائنا اور یورپی یونین، یورپی یونین برطانیہ کے علاوہ، برطانیہ یورپی یونین میں ہے لیکن یورپی اقتصادی پالیسیوں کا حصہ نہیں ہے، یورو کا حصہ نہیں ہے، وہاں ابھی بھی پاؤنڈ چلتا ہے، وہ نہیں ہے اس میں بنے۔ اسی پر کل جھگڑا ہوا ان میں، فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیراعظم میں، فرانسیسی صدر نے اس کو کہا کہ تم یورو میں شامل نہیں ہو لیکن مداخلت کرتے ہو تم، چونکہ برطانوی امریکہ کے ساتھ زیادہ قریب ہیں، لہذا یہ یورو میں شامل نہیں ہوئے لیکن یورو پالیسیوں میں دخالت ضرور کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو بحران کھڑا ہوا ہے یورو کے لیے، وہ برطانیہ کو اس کا سامنا کرنا نہیں ہے، لیکن برطانیہ اس بحران کو بڑھا رہا ہے، جس بات پہ ان میں آپس میں کلیش ہوا، جس میں یونان تقریباً دیوالیہ پن کے قریب جا چکا ہے، یعنی ایک فیل سٹیٹ کے طور پر، اور اسی طرح ایک ایک کر کے دوسرے ممالک کی باری ہے، سر دھاڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں کسی طرح اس کو روکیں۔ یورپی یونین نے یا یورو یونین نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ خود اپنا ایک یورپی تشخص قائم کریں، چند سالوں سے، 2 دہائیوں سے یورپ نے، یہ چھوٹے چھوٹے ملک تھے جو اب متحد ہوئے، ایک پہلے انہوں نے آپس میں پاسپورٹ ایک کیا، امیگریشن قانون ایک کیے، پھر اس کے بعد کرنسی ایک کی، پارلیمنٹ ایک کی، اور آہستہ آہستہ یہ اس طرف جا رہے تھے کہ پورے یورپ کے چھوٹے چھوٹے یہ ملک ختم ہو کر ایک ملک واحد بنے، بڑی طاقت، سپر طاقت۔ ان کی کھوپڑیوں میں بھی یہ خمار ہے کہ دنیا پر حق حکومت ہمارا حصہ ہے، ہمیں حکومت کرنی ہے، لیکن حکومت کرنے کے لیے انہیں جو پاور کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم متحد ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے ملک ایک ملک بڑا بن کر پھر ہم اقتصادی طاقت کے بل بوتے پر ہم دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اندرونی انہیں مشکلات پیش آئیں اور بیرونی بھی مشکلات تھیں۔ دوسری اقتصادی طاقت چائنا تھی، چائنا جس نے بہت سرعت کے ساتھ ترقی کی ہے گزشتہ دہائیوں میں، 30 سالوں میں، 20 سال کہہ لیں، گزشتہ 20 سالوں میں چائنا نے بےتحاشا اقتصادی ترقی کی ہے، ساری دنیا بحران کا شکار ہوئی، اس کا نقصان ہوا، چائنا کا فائدہ ہوا، یعنی گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل تمام دنیا کا اقتصادی گروتھ میں کمی آئی ہے، بھارت اور چائنا کی اقتصادی گروتھ میں ترقی ہوئی ہے۔ یہ 2 ملک ہیں جو اقتصادی لحاظ سے ترقی پر ہیں دونوں، جبکہ باقی ساری دنیا منفی جا رہی ہے۔ دوسرا نقصان چائنا کو پہنچانا تھا، اور چائنا کو اس وقت امریکہ نے اس بحران کھڑا کر کے، چونکہ چائنا کی بڑی منڈی، ہمارے یہاں تو کچرا آتا ہے چائنا کا، اس پہ چائنا نے اقتصاد نہیں چلتی جو کچرا ہمارے یہاں بیچتے ہیں، چائنا کی اقتصاد در حقیقت چلتی ہے یورپی منڈی پر اور امریکن منڈی پر۔ آپ امریکہ یورپ میں دیکھیں، لوگ پہلے مارکیٹ میں جا کر چائنا کی چیز تلاش کرتے ہیں، جب چائنا کی نہ ملے پھر جاپان جرمنی کی طرف آتے ہیں، یعنی سب سے ہائی کوالٹی چیزیں چائنا کی ہیں، کپڑے کی، ٹیکسٹائل کی، پوری منڈی، پوری دنیا کی ٹیکسٹائل چائنا نے فیل کر دی ہے، پوری دنیا کی ٹھپ کر دیا اس نے سب کچھ، اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا بنا کر سستے ترین داموں دنیا کو اس نے پہنچایا، لیدر کا اس نے بحران کھڑا کیا، بہت ساری دنیا میں 3 بڑے کاروباروں میں ابھی تک چائنا وارد نہیں ہوا، جان بوجھ کر، چالاک ہیں چائنا والے، 3 دنیا میں بڑے کاروبار ہیں جو مافیائی صورت میں، تینوں کاروبار مافیا کے ہاتھ میں ہیں، ایک سب سے بڑا کاروبار دنیا میں ہے ڈرگ کا، منشیات کا، دوسرا ہے اسلحے کا، تیسرا ہے موٹرز کا، کاروں کا، گاڑیوں کا. ان تین میں ابھی چائنا نہیں گیا، البتہ اس نے گاڑیوں کے کاروبار میں 2010 کو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا لیکن داخل نہیں ہوا. پھر بھی محتاط پالیسی ہے اس کی، چونکہ ڈائریکٹ مافیا سے الجھنا نہیں چاہتا. چائنا کی یہ پالیسی تھی کہ آرام سے سکون سے بیٹھ کر اپنی اقتصاد کو مضبوط کرے اور عالمی جنجالوں میں حصہ نہ لے، کسی بحران میں نہ کرے، اور ابھی تک اس پالیسی میں رہا ہے، کامیاب بھی رہا ہے. چائنا نے فرصت اٹھا کر ایک مضبوط اقتصاد بنا لی تھی، اس حد تک مضبوط اقتصاد تھی کہ اب امریکہ کے لیے خطرہ تھا. یعنی چائنا کی جو اقتصادی گروتھ تھی، یہ اگر چند سال اور اس کو مہلت دیے جاتی تو یہ دنیا کی پہلی اقتصاد اور مضبوط ترین اقتصاد ہو جاتی. اور آج دنیا میں سپر پاور وہ نہیں ہے جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، سپر پاور اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کی اکانومی سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کی تجارت سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس کے ہاں تولید و پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ساری دنیا محتاج ہے اس کی، وہ سپر پاور ہے در حقیقت. اور چائنا اس لحاظ سے اس دہلیز تک پہنچ گیا تھا. انہوں نے دوسرا ہدف یا تیسرا ہدف یہ مارا کہ چائنا کی مارکیٹ ختم کر دی. مارکیٹ اس معنی میں نہیں کہ قانوناً پابندیاں لگا دیں، بلکہ لوگوں سے قوت خرید چھین لی، خرید ہی نہیں سکتے لوگ، لوگوں روزگار ختم ہو گیا، کمپنیاں بند ہو گئی، کارخانے بند ہو گئے، تنخواہ نہیں ملتی. وہاں سب روزانہ، جس طرح یہاں پاکستان میں نے کہ کچھ طبقات ایسے ہیں جو روز کما کے روز کھاتے ہیں، یورپ میں اقتصادی نظام ایسا ہے کہ وہاں سب روز کما کے روز کھاتے ہیں. اگر روز نہ کمائیں تو روز نہیں کھا سکتے. پاکستان میں یہ کسان ہے، 3 مہینے کماتا ہے، 9 مہینے آرام سے بیٹھ کر کھاتا ہے، یا دوسرے شعبے ہیں وہ کماتے ہیں، سال بار آرام سے کھاتے ہیں، ایسے نہیں ہے وہاں پر. وہاں روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، ویکلی تنخواہ ملتی ہے، ہر ہفتے تنخواہ ملتی ہے، ہفتے کا خرچہ ہفتے میں کما کے پھر ہفتہ اس سے گزرتا ہے، مہینے میں بھی تنخواہ نہیں ملتی، چونکہ مہینے کی تنخواہ وہ پوری کر ہی نہیں سکتے، ہفتے میں ملنی چاہیے تنخواہ. اس طرح کے اقتصادی نظام میں انہوں نے لوگوں سے قوت خرید چھین لی ہے، ضعیف کر دیا ہے، قوت خرید چھین کر چائنا کی منڈی ختم کر دی. اب لوگ خریدتے کچھ بھی نہیں ہیں، جب نہیں خریدتے تو ظاہر ہے چائنا کا جتنا پروڈکشن تھی ساری رک گئی، کچھ بندرگاہوں پہ پڑی ہوئی ہے، کچھ اس کے اسٹاک میں پڑی ہوئی ہے، اور اس وقت شدید ترین دباؤ میں چائنا ہے اور نئے دوسرے راستے ڈھونڈ رہا ہے اپنی اس صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے. خوب آپ توجہ کریں کہ ظاہراً ایک بحران خود اپنے لیے کھڑا کیا انہوں نے، لیکن اندر کہانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو بنیادی سرمایہ کار لوگ تھے انہیں بچا لیا، بڑی ظرافت سے بچا لیا انہیں، اور انہیں 3 گنا زیادہ فائدہ پہنچایا. بظاہر انہوں نے نقصان کیا 10 روپے کا، اور اس 10 روپے کے نقصان کے بعد 30 روپے فائدہ ہوا ان کو، اس ایک 10 روپے کے نقصان کا 30 روپے فائدہ ہوا ان کو. لیکن یورپی یونین کو انہوں نے بالکل نابود کر دیا، اور ابھی نابودی کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے اقتصادی لحاظ سے، اور اسی طرح چائنا اور دوسری جو ابھرتی طاقتیں تھیں ان کو انہوں نے خراب کیا. البتہ بھارت کو موقع دیا انہوں نے ابھرنے کا، اقتصادی طور پر معاہدے کیے اور اس کی تقویت کی ہے. اس تقویت کے پیچھے بھی ہے ان کے اغراض ہیں، ایک تو چائنا کو ہی کنٹرول کرنا، اور دوسرا مستقبل میں بھارت سے انہوں نے بخوبی فائدہ اٹھانا ہے. بھارت مستقبل کی زمین ہے در حقیقت، بھارت میں ہوگا بہت کچھ آنے والے سالوں میں، خبروں کا محور ساری دنیا میں بھارت ہوا کرے گا، یہ تیاریاں اس لیے ہو رہی ہیں، سب کچھ بھارت کے اندر جا رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ بھارت کے اندر. یہ ایک اس سنیریو کا حصہ تھا. دوسری طرف سے یعنی اپنی مطلق العنان حاکمیت امریکہ برقرار رکھنا چاہتا ہے ہر قیمت کے اوپر، خواہ اس کے لیے اس کو اپنے لوگوں کو روڈ پر سلانا پڑے، کہ ابھی اس نے ایک بہت بڑی آبادی اپنی فٹ پاتھوں پہ لے آیا ہے، گھروں سے نکال کر، گھر چھین لیے ان سے بینکوں نے، پرواہ نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی مثلا وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو، اور اسٹاک ایکسچینج پر قبضہ کرو، فلاں پر قبضہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم 99% ہیں لیکن آتے صرف 99 ہی ہیں بس، پورے شہر میں سے اس سے زیادہ نہیں آتے نکل کر. باہر کیف ایک بحران اس طرح کا بظاہر یورپ کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی اس اصلی داستان کا حصہ ہے، وہ بھی ایک کہانی، ایک پردہ ہے سیاسی جو جاری ہے. لیکن اہم ترین پردے اس کہانی کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں جاری ہیں. خب بظاہر امریکہ نے یہ پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو تبدیلی لانی ہے مشرق وسطی میں، تو اس نے کھل کے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے مشرق وسطی کا نیا نقشہ بنانا ہے، نیا نقشہ سیاسی اور نیا نقشہ جغرافیائی، یہ دو تبدیلیاں اس نے انجام دینی ہیں۔ کہ کل سید مقاومت کی جو تقریر تھی، انہوں نے مفصل تقریباً شاید 3 گھنٹے کی تقریر تھی ان کی، المنار ٹی وی کے ساتھ گفتگو تھی، تقریر تو نہیں گفتگو کہہ لیں، اس گفتگو میں 3 گھنٹے کی گفتگو میں انہوں نے بہت سارے حقائق بیان کیے، اور ان حقائق میں سے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ امریکی پلان کا ایک بڑا حصہ جغرافیائی تبدیلیاں مشرق وسطی میں ہیں، یعنی کچھ ممالک کو توڑنا، جیسے لبنان کو توڑنا، کئی لبنان بنانا، مشرقی لبنان اور مغربی لبنان، یا شمالی لبنان اور جنوبی لبنان بنانا، یا اسی طرح بہت سارے، جس طرح سوڈان توڑ دیا انہوں نے، دن دہاڑے سب کی آنکھوں کے سامنے توڑ دیا، اور میڈیا نے خبر بھی نہیں نشر کی اس کی، کسی نے نہیں نشر کی، سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے لیکن کسی نے اس کی خبر بھی نہیں دی، پاکستانی میڈیا نے بھی ایک اندرونی صفحے پر جہاں گجرانوالہ کی خبریں لگی ہوتی ہیں وہاں پر سوڈان کی خبریں وہاں پر لگائی انہوں نے، عالمی خبر، دن دہاڑے سوڈان تقسیم کر دیا انہوں نے، اور ابھی اس کے مزید حصے کرنے ہیں انہوں نے سوڈان کے، ہر ملک کا ایک نقشہ نیا تیار کر کے کہ اس کو اتنے حصوں میں انہوں نے بانٹنا ہے، اتنے حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا کلیش جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے، جس سے وقت آنے پر ہوا دے کر اسے اچھال کے اس کی مدد سے اپنا منصوبہ تکمیل کر لیں گے۔ یہ ہر ملک کے اندر، مثلا سعودی عرب کے اندر تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ولی عہد مر گیا ان کا، اور ولی عہد کے لیے، بادشاہ زندہ ہے، ولی عہد مر گیا ہے، ولی عہد کی تعین کے لیے ابھی جنگ ہے وہاں پر، ولی عہد کے لیے 2-3 کینڈیڈیٹ ہیں، اور ابھی جو ان کا اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ اسلحہ تک نکالا گیا، یعنی ایک دوسرے پر میٹنگ میں، شہزادوں کی میٹنگ میں پستول نکالے گئے ایک دوسرے کے اوپر، اور یہ بھی ہوگا، سعودی عرب کو تقسیم کرنا بھی ان کے نقشے میں شامل ہے، لیکن سعودی عرب کی باری آئے گی، پہلے سعودی عرب کے ذریعے بہت سارا کام انجام پائے گا، سعودی عرب اس میں داخل ہوگا، انوالو ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں سعودی عرب میں حالات منتقل ہوں گے۔ ہر ملک کے اندر ایک ایسا ایشو رکھا ہوا ہے انہوں نے، جسے وقت آنے پر اٹھا کر اسے تقسیم کرنے کا ایک پلان ہے، کہ عرض کیا کہ سید مقاومت کی تقریر میں از جملہ ایک نقطہ جو اہم تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ مشرق وسطی کے ممالک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، قومیتوں کے اندر، قبائل کے اندر، اور مختلف شکلوں میں۔ یہ جو حالات ہیں روئے منظر پر جو کچھ ہوا ہے، اور چہرے کا چند بدلے ہیں، اس کے پس منظر میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں ایک اور پوشیدہ مخفی اس کہانی کا حصہ، جو پاکستانی میڈیا میں تو بالکل نہیں ہے، چونکہ پاکستانی میڈیا واقعاً بہت غصے سے زیادہ رحم آتا ہے اس بیچارے یتیم میڈیا پر، کہ پوری دنیا مثلا ایک لحاظ سے اظہار خوشحالی کیا ہے انہوں نے کہ قذافی ختم ہوا، ایک سیاہ ترین دور تاریخ کا ختم ہوا سوائے پاکستانیوں کے، پاکستانیوں کو افسوس ہوا ہے کہ قذافی، ابھی دیکھیں روز اس کی تعریفیں لکھی ہوتی ہیں اخبار کے اندر، قذافی کے احسانات پاکستان کے اوپر، ایک تو سٹیڈیم بنا کے دیا اس نے، ایک اس نے بعض حکمرانوں کو پیسے دیے، کرایہ دیا اس نے، بائی ایئر ٹکٹ لے کے دیا اس نے، بعض تنظیمیں اس نے بنائی وہاں پر، ٹیررزم، پاکستان میں ٹیررزم کا آغاز کرنے والا قذافی ہے۔ ٹیررزم کی بنیاد قذافی نے ڈالی ہے پاکستان کے اندر، آپ کو یاد نہیں ہوگا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں گے آپ اس وقت جب قذافی نے ٹیررسٹ گروپ یہاں پر پاکستان میں بنایا، اور اس کی حمایت کی مالی، اور اس کی ٹریننگ بھی دی، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری کاروائیاں بھی اس نے انجام دی۔ باہر کیف پاکستانی میڈیا واقعاً مفلس ہے ہر لحاظ سے، اپاج میڈیا ہے یہ، ایک تو مستقل نہیں ہے، غیر مستقل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور ڈکٹیشن لے کر کام کرتا ہے، جو اس کو دی جاتی ہے ڈکٹیشن اس کے مطابق چلتا ہے، لیکن اس ساری سنیریو کا ایک اہم حصہ، دلچسپ پہلو جو نہیں عموماً عالمی میڈیا پر بھی اتنا نہیں ہے واضح، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک طرف سے حالات ہیں، مثلا ٹیونس میں تبدیلی آ رہی ہے، مصر میں تبدیلی آ رہی ہے اور لیبیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اب ایک ایک کر کے اردن میں مثلا تبدیلی آئے گی، پھر اس کے بعد مراکش میں تبدیلی آئے گی، پھر اس طرح الجزائر میں تبدیلی آئے گی، یہ سارے ملک اس لپیٹ میں آئیں گے اور آخری تین ملک آخر میں آئیں گے، تین چار ملک یہ خلیجی ممالک، کویت، قطر، یو اے ای اور سعودیہ، یہ آخر میں آئیں گے، چونکہ یہ سٹور ہیں، اس کو آخر میں، ہمیشہ جب کوئی تعمیراتی کام کیا جاتا ہے تو کچھ کمرے بنائے جاتے ہیں سٹوریج کے لیے، جہاں پر میٹیریل، سارا بلڈنگ میٹیریل سٹور کیا جاتا ہے، لیبر کی رہائش کی جگہ ہوتی ہے، وہ آخر میں مسمار، آخر میں اس کو مسمار کرنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ وہ بلڈنگ کے لیے سب سے زیادہ بدنما ایسا ہوتا ہے، اس کو ضرور خراب کرنا ہوتا ہے، لیکن اسے سب سے آخر میں خراب کرتے ہیں۔ یہ نیا جمہوریت کا سنیریو جو شروع کیا انہوں نے، اس میں ایک دلچسپ چیز کہ رہبر معظم نے اپنی اس تقریر میں، میں کراچی میں گفتگو کی تھی، معلوم نہیں یا آپ نے وہ سماعت کی ہے یا نہیں، وہ بھی ضروری ہے اس کو سننا، رہبر معظم نے جو کچھ فرمایا اس بیداری اسلامی کانفرنس میں، اس میں وہ رہبر معظم کے جو بیانات تھے ان کی ایک طرح سے کہہ لیں تفسیر تھی، اہم نکات اس کے، یہ عرض کیا تھا کہ اس کانفرنس میں بہت سو کو بلایا گیا، پوری دنیا اسلام کے تماشائیوں کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ تماشا نہ دیکھیں بلکہ اس میں کوئی رول ادا کریں، ہمارے نمائندے بھی گئے، پاکستان سے بھی گئے، ان کو اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ وہ بیانات رہبر کے سن کر پھر اپنی قوموں کو جا کر آگاہ کریں، اپنی قوم سے رابطہ کریں اور ان کو جا کر آگاہ کریں۔ اب پتہ نہیں پاکستانی جو گئے تھے وہ کب آگاہ کریں گے اپنی قوم کو، قوم بھی ایسی ہے کہ اس کو بھی کوئی توقع نہیں ہوتی کہ واپس آ کے کوئی آگاہ کرے ہمیں۔ بہت اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی، اس میں تین حصے اہم تھے، ایک جہت دی گئی ان تحریکوں کو، دوسرا خطرات سے آگاہ کیا گیا، اور تیسرا خطرات پر قابو پانے کا طریقہ بتایا کہ کس طرح ان خطرات پر قابو پانا ہے آپ نے۔ یہ تین محور تھے مقام معظم رہبری کے تقریر کے، اس میں جو اہم ترین مسائل تھے اس میں ایک یہ تھا کہ ان تحریکوں کو اسلامی رنگ دیا جائے، اسلامی جہت دی جائے، جس طرح فلسطین کو امام نے عربیت قومیت سے نکال کر اسلامیت کا رنگ چڑھا دیا اس پر، وہ اسلامی پرچم اس پہ لہرا دیا، فلسطین کی تحریک کو اسلامی تحریک بنا دیا۔ دوسرا یہ تھا کہ حکمرانوں سے لے کر عوام کو دھما دی امام نے، امام پر جو غصہ تھا بہت ان کو، وہ یہ تھا کہ فلسطین کا کارڈ یہ استعمال کر رہے تھے، امام نے حکمرانوں سے فلسطین کا کارڈ لے کر عوام کو دے دیا، روز قدس سے اعلان کیا کہ عوام اس کو آگے بڑھائیں، اور اب دیکھیں کہ جب سے عوام کے ہاتھوں میں آئی ہے تحریک پرزورتر ہو گئی ہے، پر رونقتر ہو گئی ہے، مؤثر ہو گئی ہے، اسی تحریک کے بطن سے حماس، اور حماس جس کو یہ کامیابی اتنی نصیب ہوئی کہ ایک آدمی کے بدلے انہوں نے 1027 اسیر اپنے آزاد کروا لیے گزشتہ ہفتے۔ ان خطرات کی طرف جو رہبر معظم نے انہیں آگاہ کیا کہ خطرے بھی ہیں اس راہ میں، اور وہ خطرے یہ ہیں کہ یہ تحریکیں ممکن ہے اس میں نفوذی یعنی گھسیں، دوسرے لوگ ترانداز آ جائیں اور آ کر ان کے اندر انقلابی بن کر ان تحریکوں کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لیں، جیسا کہ بعض تحریکوں کے اندر صاف نظر آ رہا ہے کہ ہے ایسے، اور جس نظام کی طرف جانا ہے تمہیں اس تبدیلیوں کے بعد، اب کیا نظام حاکم کرنا ہے، یہ مہم تھا کہ اب عوام کس نظام کی طرف جائیں گے، مثلا حسنی مبارک ختم ہو گیا، کیا نظام مصر میں آئے، ٹیونس میں کیا نظام آنا چاہیے، یا لیبیا میں اب کون سا نظام آئے گا۔ اس کے لیے انہوں نے الگ سے اسی وقت ہم زمان ماڈل تیار کرنا شروع کیا۔ آپ توجہ کریں، جب سے مشرق وسطی میں تبدیلی کا کام شروع ہوا، اسی زمانے سے ترکیہ کے انداز سیاست تبدیل ہو گئے، ترکی ہو گیا ایک اسلامی سٹیٹ اور مبارز ملک، ترک وزیراعظم، ترک صدر، ہر وہ مطلب جس کی قیادت انقلاب کے اور انقلابی لیڈروں کے ہاتھ میں تھی اور انقلابی اس کو لیڈ کر رہے تھے عالمی سطح پر. یہ پرچم ان کے ہاتھ سے لینے کے لیے ترکیہ کو تیار کیا گیا. مدت سے ترکی اسرائیل کے خلاف بولنا شروع کیا اس نے, ترکیہ نے. حتیٰ وہ کیا تھا جزیرہ جہاں پر ملک, جہاں ترک وزیراعظم اور اسرائیلی وزیراعظم میں آپس میں تو تکار بھی ہوئی, سوئٹزرلینڈ کے کسی شہر میں تھا, ڈیوس میں ظاہر. خوب اسی طرح مدت سے آپ دیکھیں ترکیہ سے کاروان تیار ہوتے ہیں غزہ کی مدد کے لیے. غزہ کی آزادی کی تحریکیں ترکیہ سے شروع ہوتی ہیں. ترک وزیر اعظم مثلا اسرائیل کو تھریٹ کرتا ہے, یعنی ترکیہ کا انداز دیکھیں یکسر بدل گیا انہی دنوں سے جن دنوں سے مشرق وسطی میں عملی تبدیلی کا عمل شروع ہوا. دونوں چیزیں ہمزمان, جیسے کہا تھا نا کہ ایک کہانی ہوتی ہے, ماہر بسا اوقات سادہ سا کہانی لکھنے والا ہوتا ہے, میاں بیوی کی کہانی لکھتا ہے, بچہ بھی بیچ میں نہیں آتا اس کہانی میں, یہ دو ہی ہوتے ہیں بس آخر تک. یہ ماہر نہیں ہوتا کہانی لکھنے والا. کہانی اس طرح سے کہ میاں بیوی کی کہانی اتنی ہو کہ اس میں پورا گاؤں بھی شامل ہو, ساتھ والے گاؤں کا بھی ایک پردہ ہو اور سسرال بھی ہوں, میکا بھی ہو, سب ہوں, چھوٹے چھوٹے پردے مل کر ایک کہانی جب بناتے ہیں تو دلچسپ ہوتی ہے بہت. ڈرامہ سیریل آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, حفظ ہیں آپ کو ماشاء اللہ. خوب ان میں آپ دیکھیں جو اچھی کہانیاں ہوتی ہیں ڈرامے میں یا فلموں میں, ایک اہم رکن فلم کی کہانی ہوتی ہے. کہانی جتنی مضبوط ہوگی فلم اتنی اچھی ہوتی ہے, ڈرامہ اتنا اچھا ہوتا ہے. بعض بالکل سیدھی سادی ٹیکنیکلی فنی ادبی لحاظ سے وہ کہانی کسی قیمت کی نہیں ہوتی. جب نقاد بیٹھتے ہیں, اس صنعت کے نقاد بیٹھ کر نقد کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو ایک فلم مثلا ممکن ہے عوام کو بہت پسند آئے لیکن ناقدین اس کو فیل فلم قرار دیتے ہیں, کیونکہ اس کی کہانی بالکل سیدھی سادی کہانی ہے, ڈرامیٹک نہیں ہے, ڈرامائز نہیں کر سکا اس سینیریو کو فلم لکھنے والا, یا سینیریو جو ہے وہ اس کے اندر ضمنی پردے نہیں ہیں ایسے جن کے ذریعے سے یہ تکمیل ہو. یعنی اس نے اپنی داستان کو تکمیل کرنے کے لیے حاشیے کا سہارا نہیں لیا. خوب یہ ٹیکنیکلی لحاظ سے فنی لحاظ سے ناقص چیز ہے یہ. خوب آپ یہ کہیں کہ امریکی کہانی سیاسی کہانی اسی طرح پیچیدگی کی حامل ہے. چھوٹے چھوٹے پردے جو ہو رہے ہیں انجام پا رہے ہیں سیاسی افق پر, یہ چھوٹے پردے مل کر ایک کہانی تشکیل دے رہے ہیں, ایک کہانی تشکیل دے رہے ہیں. مثلا ترکی کا انداز بدلنا, کیا ہوا ناگہان ترکی کے اندر؟ ترک عوام تو اول سے اسلام پسند تھے, شروع سے اسلام پسند تھے, لیکن ترکیہ میں سیاست بدل گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد. ترکی میں ایک تحول آیا جس کی وجہ سے اکثر ترکی میں سیاست بدل گئی, اور اس کے بعد ترکی نے ایک الگ رخ اختیار کیا. اور اب آ کر ترکی نے بالکل پینترا بدلا اور ایک نیا رنگ آ گیا, وہ بھی عوام کی طرف سے نہیں حکمرانوں کی طرف سے. حکمران انقلابی ترین حکمران اس وقت ترکیہ کے حکمران ہیں. اگر حکمرانوں کو دیکھیں ہم, احمدی نژاد سے زیادہ انقلابی ترکی کے حکمران ہیں. خوب جب یہ بات ہو جائے تو انسان عجیب شک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ترک میں, ترکیہ کی جو صورتحال ہے وہاں, کس طرح بیٹھے بیٹھے ایک دم انقلابی ہو گئے حکمران, جبکہ نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے, نہ سٹرکچر ان کو اجازت دیتا ہے, نہ وہاں کا سسٹم ان کو اجازت دیتا ہے, نہ وہ معاہدے جن معاہدوں میں ترکیہ منسلک ہے وہ معاہدے اس کو اجازت دیتے ہیں, نہ ان کے اہداف ان کو اجازت دیتے ہیں. کسی چیز کے لیے میں ترکیہ انقلاب کے انقلابی افکار کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن ناگہان حکمران انقلابی ہو جاتے ہیں اور انقلابی اقدامات شروع کر دیتے ہیں. یہ پردہ مشرق وسطی کے لیے اور افریقہ کے لیے, یعنی اس خطے کے لیے ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ انقلاب اسلامی نے آ کر مشرق وسطی میں بالخصوص ایک نیا ماڈل لوگوں کو متعارف کروایا, ایک نئی چیز جو سوچتے بھی نہیں تھے کبھی لوگ. انقلاب اسلامی کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصویر آ گئی اسلامی نظام کی, اسلامی حکومت و اسلامی نظام. یہ بہت بڑی تبدیلی تھی ہم پاکستانیوں کے لیے، اس کی حساسیت تھوڑی درک کرنا دیر لگے گی ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، یعنی واقعاً ایک معجزاتی تبدیلی ہوئی ہے انقلاب اسلامی آنا ایسے زمانے میں جب لوگ اسلام سے و دین سے کوسوں دور ہو چکے تھے، مادیت کا غلبہ ہو چکا تھا، ٹیکنالوجی آئیڈیالوجی کی جگہ پر آ چکی تھی اور مغربی اقدار پورے طور پر بشریت کو اپنی گرفت میں لے چکی تھیں اور وہ غریزہ شہوانی تہذیب مغرب کی وہ پورے طور پر بشریت کو لاحق ہو چکی تھی اور اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ایسے میں اقدار کی بات شروع ہوئی، ایسے میں اسلام کی بات شروع ہوئی، دین کی بنیاد پر ایک نظام وجود میں آ گیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس نے لوگوں کی رائے میں تبدیلی لائی. مثلا مثال کے ساتھ میں عرض کروں بہتر رہے گا، اگر بہت ساری جیسے وہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا جن کے بچے نہیں ہوتے، بانج عورتیں ہوتی ہیں پیدائشی طور پر یا ان کے اندر جسمانی فالٹ ہوتا ہے کوئی، بانج عورتوں میں بچے نہیں ہوتے، انہی بانج عورتوں میں سے ایک عورت جائے علاج کرائے اور اس کا بچہ ہو جائے، علاج سے ہو جائے، خوب جتنی بانج عورتیں ہیں اتنی وہ عورت خوش نہیں ہوتی جس کے ہاں بچہ ہو گیا ہے جتنی وہ خوش ہوتی ہیں کہ جو بانج ہیں جن کی امید بچے کی نہیں تھی. کیا خوشی ہوتی ہے انہیں کہ پس اس کا مطلب ہے کہ بانج پن دور کرنے کا راستہ کہیں موجود ہے، پس اس کا مطلب ہے کوئی نسخہ ہے، کوئی علاج ہے، کوئی کلینک ہے ایسا کہ جہاں پر بے اولاد لوگوں کی امید ہے. جہاں پر انقلاب اسلامی نے در حقیقت جو کیا، بانج قوموں کو امید دلائی ہے، قومیں بانج ہو چکی تھیں. بانج قوموں کو امید دلائی ہے اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے قوموں کو. ہم چونکہ ذرا کمیڈین مزاج ہیں اس وجہ سے ہمیں اتنی نہیں ہوئی خوشی. مثلا مثال دوں اگر میں، بانج عورتوں کو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن ہجڑے کو نہیں ہوتی. مثلا بانج عورت کے ہاں ٹوین بچے پیدا ہو جائیں ہجڑا پھر بھی خوش نہیں ہوتا، چونکہ اس کے اندر سے امید ہی نہیں ہے، ہوگی نہیں کسی صورت میں. ہجڑا پن، ہجڑا کومیڈین ہوتا ہے، ہجڑے پوری دنیا میں ہیں لیکن پاکستانی ہجڑے بالکل نرالے ہیں. پوری آپ پوری دنیا میں جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہجڑا کون ہے، حالانکہ ہیں ساری دنیا میں ہیں. یہ آغا صاحب نجف میں بھی رہے، قم میں بھی رہے، مجھے نہیں لگتا کبھی ہجڑا دیکھا ہو انہوں نے وہاں پر، وہاں ایسا ہے نہیں ہے. ہیں لیکن وہ نمایاں نہیں ہیں، انہی لوگوں میں گم ہیں، معمولی لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی ہجڑا وہ اپنے تشخص بنا کر الگ چال چلتا ہے. خوب یہ ہجڑا کومیڈین ہوتا ہے، گدا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، کومیڈین ہوتا ہے، مسخرہ، مسخرہ بھی ہوتا ہے ساتھ، اس کے چال ڈھالی نرالی ہوتی ہے، ہر چیز اس کی الگ تھلگ ہے. اگر بانج عورت کا بچہ پیدا ہو جائے دوسری بانج عورتیں خوش ہوتی ہیں کہ چلو بچہ پیدا ہونے کی کہیں سے امید ہے، لیکن ہجڑے کو ذرا خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہے ہی ہجڑا ہے. انقلاب اسلامی نے بانج قوموں کے اندر امید پیدا کی. بانج قومیں جیسے مصر، مصر بانج کو ہو چکی تھی یہ قوم، نظام اسلامی کے تولد کے لحاظ سے یہ قوم بانج پن کا شکار ہو چکی تھی. مسلمان قومیں عرب بانج ہو چکے تھے، تمام دنیا میں مسلمان بانج ہو چکے تھے اس بانج پن. ایرانی بھی بانج ہو چکے تھے، یوں نہیں ایرانیوں میں نا، یہ بھی بانج پن کا شکار تھے. لیکن ایک حکیم دانا نے آ کر اس بانج قوم کا علاج کیا اور یہاں سے نظام اسلامی متولد ہوا. اس نے پوری دنیا کے اندر امید پیدا کر دی قوموں کے اندر. وہیں سے بوکھلاہٹ شروع ہوئی، استکباری نظام کی بوکھلاہٹ وہیں سے شروع ہوئی کہ اب کس طرح روکا جائے اس راستے کو. ایک سنیریو انہوں نے، ایک پردہ اس کام کے لیے طالبان والا شروع کیا، دہشت گردی کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، نظام اسلامی کا کارٹون بنائیں. ایک کام یہ کیا انہوں نے، یعنی ایک پردہ اس فلم کے اندر یہ تھا، مزاحیہ پردہ، کہ اسلامی حکومت کا ایک کارٹون بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو کہ اگر اسلامی حکومت کا نام لیا تو یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یعنی طالبان. خوب کوئی ڈر کے بھی اسلامی حکومت کا نام نہیں لے گا، یہ اگر اسلامی حکومت ہے خواب میں بھی نہیں نام لیں گے، یہ ایک کام کیا انہوں نے اور کامیاب ہوئے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انقلاب اسلامی کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری قومیں ابھی بھی فرق کرتی ہیں کہ ایک نظام انقلابی اسلامی کی صورت میں سامنے آیا اور ایک کارٹون جو انہوں نے نظام اسلامی کا بنایا طالبان کی شکل میں، ان میں فرق ہے. پھر بھی امید تھی، اس امید کو کس طرح سے اغوا کیا جائے، منحرف کیا جائے. اب دوسرا قدم انہوں نے شروع کیا، یعنی وہی حکمت، وہی فارمولا جس کے تحت طالبان کو انہوں نے سٹیبل کیا، وہی طاقتیں اب ترکیہ کو بعنوان اسلامی ماڈل متعارف کروا رہی ہیں. ترکیہ اسلامی نظام کے طور پر متعارف ہو رہا ہے، اب اسلامی ماڈل کے طور پر. تقریباً تین ہفتے پہلے یا چار ہفتے پہلے ایک امریکن نے بیان دیا پاکستانیوں کو، یہ کہا کہ دو ماڈل انہوں نے سامنے بنائے ہیں اور پاکستانیوں کو کہا کہ تمہارا اختیار ہے، جو بننا ہے بنو، صومالیہ بننا ہے یا ترکیہ بننا ہے تم نے. یعنی ایک طرف سے انہوں نے صومالیہ بنایا، صومالیہ افریقی ملک ہے، افریقی ملک جس میں قحطی ہے، اس وقت قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، تباہ حال ہیں، اور وہ بھی شدت پسند مسلمان ہیں. یعنی افغانستان کے بعد القاعدہ کا دوسرا گڑھ صومالیہ ہے، الشباب کے نام سے وہاں پر ایک بہت مضبوط اسلامی گروہ وہاں مسلط ہے، لیکن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، مٹی بھی نہیں کھانے کے لیے ان کے پاس، ریت ہے ساری، قحط سے مر رہے ہیں. کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ صومالیہ کی مدد کیجئے، خود کی بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ بھی مدد کرو صومالیہ کی. ایک نمونہ انہوں نے صومالیہ کا پیش کیا کہ ایک اسلامی ماڈل صومالیہ ہے، یعنی بھوک، افلاس، فقر، فاقہ، تباہی، موت، ہلاکت، اور ایک ترکیہ ہے. ترکیہ اسلامی ممالک میں ترقی یافتہ ترین ملک ہے، اسلامی ممالک میں سب سے ترقی یافتہ ملک ترکیہ ہے، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، علم میں سب سے آگے ہے، سائنس میں سب سے آگے ہے، اور معاشرتی سٹرکچر میں سب سے آگے ہے. جو بھی عالمی سٹینڈرڈ ہیں ترقی کے، ان میں اسلامی دنیا میں ترکی سب سے آگے ہے. یہ کوشش ترکی کے اندر، ذرا میں ترکی کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ کیوں ایسے ہوا ہے. ترکی کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، اسلامی دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے ترکیہ، یہ ذہن میں رکھنا، لیڈر بن سکتا ہے کیونکہ رہا ہے، ترکی لیڈر رہا ہے اسلامی دنیا کا، نہ ایک دو سال، 150 سال سے زیادہ، یا شاید 200 سال تک ترکی لیڈر رہا ہے اسلامی دنیا کا. عثمانی خلافت جب تھی، عثمانی حکومت کے نام سے ترکیہ نے لیڈ کیا اسلامی دنیا کو. اور جتنے یہ عرب ممالک ہیں، یہ سب ترکیہ کی قلمرو تھی، سعودی عرب تک، یمن تک ترکی حاکم تھا، یہ ترکیہ کی سٹیٹس تھیں ساری. پہلی جنگ عظیم میں ترکیہ کو شکست ہوئی، عثمانی خلافت کو شکست ہوئی اور عثمانی سلسلہ کمزور پڑ گیا پہلی جنگ عظیم میں. پہلی جنگ عظیم کب ہوئی ہے؟ 2006 میں، 2004 میں، 1914 میں. پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی ہے، دوسری جنگ عظیم 1945 میں، 45 میں ختم ہوئی ہے، تیسری جنگ عظیم سرد وار، کول وار روس کے خلاف، اور چوتھی جنگ عظیم جو ابھی جاری ہے، یہ تہذیبوں کی جنگ، کلیش آف سیویلائزیشن، یہ چوتھی جنگ عظیم ہے جو ابھی جاری ہے. لیکن اس کو اس طرح میڈیا شمار نہیں کرتا، یا تاریخوں میں جنگ عظیم کا نام نہیں لیتے اس کے لیے. پہلی جنگ عظیم میں جو مختلف نتائج نکلے، کہ پہلے بیان کیا تھا روسی ریاست کی بنیاد ہل گئی، روس میں انقلاب آ گیا، اور روسی نظام، زاری نظام گرنے کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک تبدیلی آئی وہ عثمانی خلافت کی ستون لرز گئے اور وہ منہدم ہو گئی، اور اس کی جگہ پر 1923 میں مصطفیٰ کمال عطا ترک، عطا ترک اس کو لقب دیا ترکیہ والوں نے، عطا باپ کو کہتے ہیں، ترک ترکی زبان میں عطا باپ کو کہتے ہیں، عطا ترک یعنی ترکوں کا باپ، جس طرح ہم کہتے ہیں بابا قوم، قائد اعظم کو کہتے ہیں بابا قوم، وہ ان کا بابا قوم تھا، بابا ترک عطا ترک کہتے تھے، مصطفیٰ کمال پاشا۔ جب ترکی میں اندر کشمکش شروع ہوئی اور متزلزل ہوا اور ترکی کا نظام، تو اس شخص نے قومیت کا نعرہ لگایا، پان ترکزم کا نعرہ اس نے لگایا اور ترکوں کو متحد کر کے تو ایک لیڈر اور ہیرو بنا۔ لہذا دوبارہ ترکیہ کو منظم کرنے کے لیے اس نے تگودو کی، جس کے نتیجے میں ایک مقبولیت اس کو حاصل ہوئی اور اس نے کامیاب حکومت بھی قائم کی اور ترکی کو ایک نئی راہ دکھائی، نیا ماڈرن ترکیہ اس نے بنایا۔ ماڈرن ترکیہ میں اس نے عثمانی دور کی بہت ساری چیزیں اس نے ختم کیں، مٹائیں اصلاً سرے سے، عثمانی دور کی چیزیں جو ختم کی، ایک اسلام ختم کیا سب سے پہلے، عثمانی دور کے ترکیہ کی یادگاریں اس نے نابود کیں، سب سے پہلے اسلام ختم کیا۔ اس نے کہا کہ ترکی کی شکست کا سبب یہ بنا ہے کہ عثمانی اسلام پرست تھے، عثمانی خلفاء اسلام پرست تھے، اسلام کے نام پر خلفاء بن کر حکومت کر رہے تھے، لہذا اس نے کہا کہ یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ۔ اسلام ختم کیا، دین سے سیاست کو نکالا اور یورپی ترقی کا ماڈل اپنے سامنے رکھا اور یورپ کی طرف ترکیہ کا رخ موڑا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ترکی دنیا کے چند واحد ممالک میں سے ہے یا سرزمینوں میں سے ہے جس کی بہت اہمیت ہے جغرافیائی لحاظ سے، جو دو براعظموں کو ملاتا ہے آپس میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں یورو ایشین ملک، کہتے ہیں اس کو، نہ ایشین ہے نہ یورپی ہے بلکہ یورو ایشین ہے، کہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے، لہذا یہ باؤنڈری ہے یورپ اور ایشیا کی، اور بہت سوق الجیشی علاقہ، انتہائی اہمیت کا علاقہ ہے ترکیہ، اس کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی جیسے پاناما ہے اس طرح ترکیہ ہے، اور ایک دو پوائنٹ اور ہیں دنیا کے اندر، تین یا چار نقطے ایسے ہیں ترکیہ کی طرح جن کی جغرافیائی لحاظ سے اتنی اہمیت ہے۔ ترکیہ چونکہ مسلمانوں کا لیڈر رہا کئی سو سال تک، مصطفیٰ کمال عطا ترک نے کہا کہ اگر ترکی مسلمانوں سے اٹیچ رہا، ایشیا سے اٹیچ رہا، مشرق سے وابستہ رہا اور مشرقی مذہب، مشرقی سوچ، مشرقی دین کا تابع رہا، تو یہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہ دوسرے ممالک کی طرح ہوگا، ایشین ممالک کی طرح ہوگا، یورپی سٹینڈرڈ کبھی بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا جغرافیائی طور پر یورپ کا حصہ ہے، لہذا مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی کو ایشیا سے کاٹ کے یورپ میں ضم کرنے کے لیے راستہ بنایا۔ خوب، اور اس میں انہیں کامیابی بھی ہوئی، جیسا کہ ایک میں نے اشارہ کیا کہ اس وقت اسلامی دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک ترکی ہے، مختلف سٹینڈرڈز کے لحاظ سے، تعلیم اس کی یونیورسٹیاں جو اس کی عالمی سٹینڈرڈ کی یونیورسٹیاں ہیں، کسی اور اسلامی ملک کی یونیورسٹیاں اس سطح کی نہیں ہیں جیسے ترکی کی ہیں، انڈسٹری ترکی کی اس وقت مضبوط اکانومی ہے، یعنی اقتصادی طاقت ہے اس وقت، تیل نہیں ہے اس کے پاس، لیکن تیل کے بغیر ایک بہت بڑی مضبوط اکانومی ہے ترکیہ، باقی عربوں کے پاس تیل ہے، تیل کی وجہ سے مضبوط اقتصاد ہے، ترکی اپنی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے کامیاب ہے، یعنی انڈسٹریل ملک ہے در حقیقت، ہیں سارے مسلمان، 98% مسلمان ہیں، 2% اس کے اندر مسیحی اور دوسرے آبادیاں رہتی ہیں، 98% مسلمان ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ان کی اقدار اسلامی ختم کی اور عطا رسم الخط تک بدل دیا، ترکی زبان پہلے عربی رسم الخط میں الف بے سے لکھی جاتی تھی، اس نے آ کر ختم کر کے اے بی سی سے لکھنا شروع کی، اس وقت ترکی کا رسم الخط انگلش ہے، انگلش رسم الخط میں لکھتے ہیں ترکی، حجاب پہ پابندی لگائی، ممنوع قرار دیا، حتی با حجاب عورت کو نہ ملازمت ملتی ہے، نہ سیاست میں آ سکتی ہے، نہ اس کو داخلہ ایڈمیشن ملتا ہے یونیورسٹیوں میں، کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سکینڈل بنتے تھے کہ با حجاب عورت کو نکال دیتے تھے، وہ یونیورسٹی سے ہی نکال دیتے تھے۔ خب آپ توجہ کریں کہ عثمانی خلافت کے زمانے میں ترکی اسلام کا پرچم بردار تھا، اسلام کا علم بردار تھا، اسلامی پرچم ترکی کے ہاتھ میں تھا، تمام اسلامی ممالک کا مشترکہ لیڈر تھا یہ، آج بہت سارے ممالک ترکی کے زیر سرپرستی تھے، ترکی کا حصہ تھے، بڑی سلطنت کا حصہ تھے عثمانی خلافت کا۔ پہلی جنگ عظیم کے حالات کی وجہ سے یہ نظام ختم ہوا، بالکل برعکس نظام آ گیا مصطفیٰ کمال اتاترک کا، جس کو کہتے ہیں لائکزم یا سیکولرزم، سیکولر ہو گیا ترکیہ، یعنی لا دین ریاست، جس کے آئین میں باقاعدہ طور پر اس کے آئین میں درج کر دیا گیا کہ ترکی لا دین سیاست ہے، دین کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر، حتیٰ پر سیکولر دنیا میں انڈیویجول طور پر انفرادی زندگی میں آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ترکیہ میں اس پر بھی پابندی تھی کہ حتیٰ آپ انفرادی حیثیت سے بھی دین پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا مساجد میں جوانوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا، اسلامی تعلیمات ختم ہو گئیں، سلیبس سے ہٹ گئیں، تاریخ ختم ہو گئی، سب کچھ، اور مکمل رنگ ڈھنگ ان کا سارا یورپی ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک لطیفہ بتایا ترکوں کے بارے میں، یہ آر سی ڈی معاہدے میں تھے کسی وقت، پاکستان ترکی اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ تھا، آر سی ڈی معاہدہ، یہ پاکستان کے سفیر تھے اس میں، تو ترکی کا سفیر جب آیا تو انہوں نے اس سے بات چیت کی، تو انہوں نے ترکی کے سفیر سے کہا کہ تم آر سی ڈی سے زیادہ اہمیت یورپی معاہدوں کو دیتے ہو، نیٹو کو دیتے ہو اور ان چیزوں کو، تو کیوں نہیں آتے ہو تم جس طرح پہلے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اب بھی ان کے ساتھ ملو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے ادھر آئیں، لیکن اب ہم اتنے پھنس چکے ہیں، اور پھر اس نے بتایا کہ ہمارے اوپر کیا بلا نازل ہوئی ہے۔ یہ ترکی سفیر آر سی ڈی میں، جو ترکی سفیر تھا، اس کے الفاظ انہوں نے بتائے۔ اس نے کہا کہ ہم نے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے کہا کہ یورپ ہمیں اپنا حصہ بنا لے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہو، نیچے ہو آپ۔ ہم نے پوچھا کیا مشکل ہے ہماری؟ ان کا آپ کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، ہماری عورتیں دیکھو کیسی، وہ آپ کی کیسی عورتیں ہیں، وہ پردے والی عورتیں تو نہیں آ سکتی یہاں پر، لہٰذا انہوں کا یہ تو مسئلہ نہیں ہے، ہم پردہ اتروا دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے آ کر ترکی میں پردہ ممنوع کروا دیا، چند سال لگ گئے پردہ اتارنے میں۔ پھر اس کے بعد کہا، ہم نے انہیں بتایا کہ دیکھو اب ہماری عورتیں پردے کے بغیر ہیں، آپ کے معیار پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پردہ تو اتار دیا ہے، لیکن ابھی تمہاری عورتیں شلواریں پہنتی ہیں۔ اپنی عورتوں کو بتایا، دیکھو ہماری کسی عورت میں شلوار نظر آتی ہے تمہیں؟ وہ اسکرٹ پہنتی ہیں۔ کہا پھر ترکوں کو لباس چینج کرتے ہوئے، کلچر بدلنے میں دیر لگ گئی، عورتوں کو اپنا لباس اتروا کے اسکرٹ پہنانا شروع کی، کئی سال لگ گئے اسکرٹ پہناتے ہوئے، قائل کرنے میں۔ پھر جب پہن لی ترک عورتوں نے اسکرٹ پہن لی، تو پھر انہیں بتایا کہ اب معیار شرط ہم نے پوری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی نہیں ہے، تمہاری عورتوں کی اسکرٹ زانو سے نیچے ہے، ہماری عورتوں کی دیکھو کہاں ہے، اسکرٹ کا سائز آپ کا بڑا ہے، لہٰذا ابھی بھی آپ یورپ میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہو۔ اس ترک سفیر کے بقول کہ انہوں نے ہماری عورتیں ننگی کر دی ہیں، ہمارا ناموس ختم کر دیا، لیکن پھر بھی ہمیں یورپی یونین میں قبول نہیں کیا۔ ترک بیتاب تھے، شدت کے ساتھ بیتاب تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قانونی طور پر ترک میں فوج کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں، پاکستان کی طرح اعلیٰ ترین اختیاراتی ادارہ فوج ہے وہاں ابھی بھی، اور فوج نے کئی دفعہ کودتا کیا، بغاوت کی، ہر حکومت جو دیکھتے تھے ان کی مرضی کی نہیں ہے، فوجی اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے اس کو۔ پھر کچھ عالمی دباؤ کی وجہ سے کچھ عرصہ فوج نے مہلت بھی دی بازوں کو، لیکن ہمیشہ اعلیٰ اختیاراتی ادارہ فوج رہا۔ اب یہ پانسا دوسرا تھا ان کا، پہلا سابقہ دور، اور پھر ایک دم سے جو انہوں نے چہرہ بدلا یورپ میں شامل ہونے کے لیے، دین بھی چھوڑ دیا، کلچر بھی چھوڑ دیا، ثقافت اپنی چھوڑ دی، ہر چیز ترکوں نے تبدیل کر دی، اسلام سے بالکل دور ہو گئے، عملاً رضاکارانہ دور ہو گئے، جبر نہیں کرنا پڑا، رضاکارانہ دور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر تیسری دفعہ انہوں نے پھر پلٹا کھایا، اب پھر ترک مسلمان ہو گئے، ترک میں اسلامی تحریک زور پکڑ گئی، ترک میں پھر حجاب ہو گیا، ترکی میں حکمران انقلابی ہو گئے، اور اب تمام عالمی حکمرانوں سے، مسلمان حکمرانوں سے ترکی آگے ہے، مثلاً خصوصاً ان شعبوں میں جہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی، جن جن شعبوں میں ایرانی حکمران کر رہے تھے، ایرانی پریزیڈنٹ، وزیر خارجہ یا پارلیمنٹ، وہ تمام ایشو ترکی نے لے لیے۔ عالمی اداروں میں اسرائیل کی مخالفت ایران کرتا تھا، تنہا تنہا کرتا تھا، کوئی اور ساتھ نہیں تھا، اب ترکی کرتا ہے. فلسطین کی آزادی کا نعرہ ایران لگاتا تھا, اب ترکی لگاتا ہے. غزہ کے لیے ایران نے آواز اٹھاتا تھا, اب ترکی لگاتا ہے. اور دلچسپ سنیریو یہ ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے آپس میں سفارتی گہرے تعلقات بھی ہیں, فوجی معاہدے بھی ہیں. اور نہ صرف فوجی معاہدے ہیں بلکہ مشترکہ فوجی انڈسٹری بھی ہے, اسلحہ بنانے کا مشترکہ کارخانے بھی ہیں. اس وقت دنیا کا بہت اعلیٰ پائے کا اسلحہ یہ دو ملک بناتے ہیں, ترکی اور اسرائیل. اس سطح کا اسلحہ یورپ اور امریکہ میں بھی نہیں ملتا. ابھی بھی وہ ہمکاری جاری ہے, تعاون جاری ہے ان کا آپس میں. اس کو ظاہری آنکھ سے اگر دیکھیں ہم تو بہت اچھی چیز نظر آتی ہے کہ ترکیہ دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے. جس طرح کہ ہمارے کالم نگار, ہمارے بعض سیاسی لیڈر مذہبی جماعتوں کے بعض یہ تاثر دیتے رہے کہ ترکی اسلام کی آغوش میں واپس آ رہا ہے. خب اگر یہ درست ہے تو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. یقیناً ترکی کا آغوش اسلام میں واپس آنا سب سے بڑی بشارت ہے اس صدی کی, اگر ترکی واپس آ جائے. لیکن اگر ان حالات کو تجزیہ کر کے دیکھیں, ہم پس پردہ جھانک کے دیکھیں, تو یہ احتمال ہے کہ نہ, ترکی اسلام کی آغوش میں واپس نہیں آ رہا بلکہ ترکی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. جس طرح سے پہلے طالبان کو ایک کارٹون بنا کر اسلامی نظام کی طرف بڑھتی ہوئی رغبت ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا, اسی طرح باقی ماندہ رغبت دین کی طرف وہ ترکی کے ذریعے سے اب اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. لہذا ایک طرف سے مشرق وسطی میں کاروائیاں شروع ہوئیں یہ چہرے بدلنے کی, جمہوری تحریکیں, اور دوسری طرف سے ترکی کو وہ عنوان ماڈل, اسلامی ماڈل متعارف کروایا گیا. بارہا یہ اشارہ کیا ہے مختلف جگہوں پر جہاں اس تناظر میں گفتگو ہوئی ہے, کہ ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حالات کا تقاضا پڑھ لیں اور حالات کے تقاضے کا مناسب جواب دیں. کامیابی ان لوگوں کے نصیب ہوتی ہے. جو تقاضا نہ پڑھ سکیں یا تقاضا پڑھ لیں لیکن تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں, وہ شکست کھا جاتے ہیں وہ لوگ. انقلاب اسلامی کی کامیابی نے ایک تقاضا پوری دنیا میں ایجاد کیا. تقاضا کس کا؟ دینی سیاست کا تقاضا, اسلامی سیاست کا تقاضا, اسلامی نظام کا تقاضا. یہ تقاضا پوری دنیا میں پیدا ہوا, اب باری تھی اس تقاضے کا جواب دینا, اس تقاضے کو پورا کرنا. پورا نہیں کیا گیا. مثلا پاکستان میں بھی یہ تقاضا پیدا ہوا. جن کو اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کیا, طالبان بنا کر لے آئے, القاعدہ بنا کر لے آئے, اسامہ بنا کر لے آئے. یہ اس تقاضے کا جواب تھا. جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ فرض کریں محرم آ گیا, محرم میں عزا کا تقاضا پیدا ہوا, کوئی خطیب ہونا چاہیے. خوب آپ اچھا خطیب دیں, جامعہ اگر دے کوئی اچھا خطیب تو آئے گا, نہیں آئے گا تو وہ کوئی کارٹون آ جائے گا, ممبر پر آ کر بٹھا دیں گے, وہ تقاضا جواب دے دے گا. کوئی آ جائے گا, بیٹھ جائے گا آ کر. یہ ہمیشہ ہوتا ہے ایسے. جس چیز کا تقاضا پیدا ہو شدت کے ساتھ, اس تقاضے کو پورا نہ کیا جائے, دوسری طاقتیں آ کر اس تقاضے, پیدا شدہ تقاضے سے استفادہ کرتی ہیں. یہ تو بہترین ماحول ہے کہ تقاضا آپ نے پیدا کیا, بندہ ہم دیتے ہیں آپ کو. خواہش آپ نے پیدا کی, کھلاڑی ہم دیتے ہیں آپ کو. یہی حال دوبارہ اب تکرار ہوا کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد, اور خصوصاً حزب اللہ و حماس کے وجود میں آنے کے بعد, عرب ممالک کے اندر تقاضا شدید پیدا ہوا, اسلامی رجحان پیدا ہوا قوموں کے اندر, جوانوں کے اندر بالخصوص, حکمرانوں کے اندر نہیں. اب یہاں توجہ فرمائیں, تقاضا شدید قوموں کے اندر پیدا ہوا, شدید تقاضا حکمرانوں میں نہیں ہوا. یہ تقاضا بڑھ کے شدت اختیار کر سکتا تھا, شدت اختیار کر کے ایک انقلاب کی شکل اختیار کر سکتا تھا, اسلامی انقلاب. اس بیچ میں جن لوگوں کو اسلامی تحریک شروع کرنی چاہیے تھی ان سے پہل کر گئے جمہوری امام. اسلامی آئمہ سے پہلے جمہوری امام پہلے آ گئے, اسلامی مجتہدین سے پہلے جمہوری مجتہدین پہلے اپنا نظریہ بنا کر لے آئے. جین شارپ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے, یہ مجتہد اعظم ہے ان کا, آیت اللہ العظمیٰ ہے یہ جمہوریت کا, ابھی زندہ ہے، اس نے اتنا خوبصورت نظام ڈیزائن کیا ہے جمہوری نظام تک پہنچنے کا، اس کی کتاب کا نام بھی یہی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت تک، فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی، اس کی کتاب کا نام ہی یہی ہے، ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت تک. جبکہ ابھی تک ہمیں اسلامی مجتہدین کی طرف سے ایسی کتاب نہیں ملی، استبداد سے نظام اسلامی تک کس طرح قومیں سفر کریں، نہیں کوئی کتاب نظر آئی ہمیں، نہ ترکی میں، نہ غیر ترکی میں، نہ عربی میں، کس طرح لوگ ان مستبدین، ان طاغوتوں سے جان چھڑا کے اسلام کے آغوش میں آئے. انہوں نے پہلے، جمہوری مجتہد نے پہل کر دی، اپنا رسالہ عملیہ لکھ کر پیش کر دیا، اس نے فتاوی اس میں دے دیے، اس نے 198 فتوی اس کے اندر موجود ہیں، اور سب عملی پریکٹیکل، فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. ہم نے اس کو چھاپا بھی ہے، مشرب ناب میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ یہ اس مجتہد کے فتاوی ہیں جن پر لوگ عمل پیرا ہیں. ساتھ انہوں نے خوبصورت سنیریو یہ تعمیر کیا کہ اب جب کہ ہم مسلمانوں کو جمہوریت کی طرف راغب کر رہے ہیں، کس قسم کی جمہوریت، چونکہ ان کے اندر اسلام پسندی بھی ہے، اسلام کی طرف رجحان بھی ہے ان لوگوں کے اندر، اگر ہم کھل کے اسلام کی مخالفت کر کے غیر اسلامی نظام لائیں گے، یہ شورشیں تقویت پکڑیں گی، قوی تر ہوتی جائیں گی. پس کیا کیا جائے؟ ایک اسلامی ماڈل انقلاب اسلامی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جائے، بالکل اس کے برعکس جو طالبان کی شکل میں لائے تھے. طالبانی نظام اسلام سے متنفر کرنے کے لیے تھا. کس کے لیے؟ تاکہ اسلام سے بگا کر ان کو کس کی طرف لے کر آئیں؟ ایک سیکولر نظام کی طرف لے کر آئیں. اب ایک سیکولر اسلام ترکیہ کی شکل میں ماڈل انہوں نے بنا کر سامنے رکھا ہے. لہذا ترک وزیراعظم نے بیان بھی دیا تھا، مصریوں کو پیغام اس نے بھیجا تھا کہ ترکی ماڈل پر تم عمل کرو، ترکی طرز کی جمہوریت قائم کرو. اس ہدف کے حصول کے لیے ترکی مدت سے انقلابی ہو گیا. اب ہر تحریک اسرائیل کے خلاف، غزہ کے خلاف تحریک، وہ ترکیہ سے شروع ہوتی ہے، جہاز ترکیہ سے چلتا ہے، کنوائے ترکیہ سے چلتا ہے، اور ترکیہ بیان دیتا ہے ان کے خلاف، جھگڑا کرتا ہے جا کر، لیکن تعلقات تجارتی بھی قائم ہیں، عسکری بھی قائم ہیں، سفارتی بھی قائم ہیں. اس تناظر میں ایک اہم ترین کام ترکیہ نے جو قدم اٹھایا ہے، وہ بہت زہریلا قدم اٹھایا ہے اس دوران، اور وہ کیا ہے؟ ترکیہ آپ کو معلوم ہے کہ 1952 سے نیٹو کا عضو ہے، تنہا اسلامی ملک ہے جو نیٹو کا عضو ہے. نیٹو یہی اصحاب فیل جن کا افغانستان پر قبضہ ہے اور جو لیبیا کو تباہ کر رہے ہیں، نیٹو فورس مختلف ممالک کی شمالی اٹلانٹک معاہدہ کے تحت، جن ملکوں نے عسکری معاہدہ کیا ہوا ہے آپس میں، یورپین ممالک اور امریکہ نے، تنہا اسلامی ملک صرف ترکیہ ہے اس کے اندر. پہلے روس کے خلاف، اصل وجود نیٹو کا جو آیا تھا روس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا، لیکن روس کو تو شکست دے کر، تیسری جنگ عظیم میں شکست دے کر فارغ ہو گئے. اب انقلاب اسلامی کا رخ کیا انہوں نے. انقلاب، تمام نیٹو فورسز، تمام توانائیاں، ٹیکنالوجی کی ساری لا کر اب انقلاب اسلامی کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں. اس تناظر میں سب سے اہم ترین قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ میزائل شکن سسٹم، رڈار سسٹم، میزائل روکنے کے لیے، اسکڈ میزائل یا دور مار کرنے والے میزائل جو ہزاروں کلومیٹر دور مار کرتا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے ایسی میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. اس وقت اسلامی ممالک میں میزائل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ایڈوانس ایران ہے. اتنا ایڈوانس ہے کہ ایران نے اپنے میزائل سے سیٹلائٹ فضا میں بھیجا ہے. یہ طاقت چند ملکوں کے پاس ہے، 3-4 ملکوں کے پاس ہے جو اپنے سیٹلائٹ سے، مثلا فرانس ایٹمی پاور ہے لیکن اپنے میزائل سے سیٹلائٹ نہیں بھیج سکتا، یا برطانیہ نہیں بھیج سکتا اپنے میزائل سے نہیں بھیج سکتا سیٹلائٹ، جرمنی نہیں بھیج سکتا، چائنا کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے، روس کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، سوری فرانس کے پاس ہے یہ طاقت، اور ایران کے پاس ہے۔ اس وقت ان گنے چنے ممالک میں سے جس کے پاس اتنی توانائی ٹیکنالوجی کی آ گئی ہے فضا میں میزائل بھیجنا، فضا میں یعنی زمین کی حدود سے باہر، جہاں تک زمین کی کشش ہے اس سے باہر، ایک ایریا ہے جہاں زمین کی جاذبہ ہے، کام کرتا ہے جاذبہ زمین کا، ایک ایریا آتا ہے جہاں جاذبہ زمین سے باہر نکل جاتے ہیں آپ، جاذبہ زمین سے باہر کا جو علاقہ ہے اس کو فضا کہتے ہیں، وہاں سیٹلائٹ، یہ مصنوعی سیارچے سارے ممالک نے بھیجے ہوئے ہیں، ایران اپنے دو بھیج چکا ہے، ابھی اور مزید بنا رہا ہے، پاکستان نے ایک سیارچہ خریدا ہے یورپ سے اور چائنا کو دیا کہ اس کو بھیجیں، وہ میزائل ہی گم ہو گیا پتہ نہیں کدھر۔ صحیح ہے، لطیفہ نہیں ہے، واقعیت ہے، وہ میزائل گم ہی ہو گیا، وہ چھوڑا انہوں نے معلوم نہیں کدھر چلا گیا اس کو لے کر، وہ سیارچہ ہی ضائع ہو گیا۔ اب توجہ کریں کہ یہ ٹیکنالوجی میزائل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران آسانی سے 10,000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل بنا سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، ایٹمی پاور بھی بن گیا ہے۔ اس میزائل کو روکنے کے لیے ایک میزائل سسٹم ہے، میزائل کو روکنے کے لیے دوسرا میزائل، اس میزائل کو اڈا چاہیے۔ نیٹو نے ترکیہ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں میزائل شکن سسٹم لگانے کے لیے اڈا دیں، ترکی نے ابھی پچھلے مہینے یہ اڈا، دو مہینے پہلے یہ اڈا دے دیا نیٹو کو۔ تازہ ترین کردار ترکیہ کا آپ دیکھیں کہ سوریہ، ایک طرف سے اسرائیل کا سفیر نکالتے ہیں جی احتجاج کرتے ہیں، چونکہ وہ کشتی جس پر اسرائیل نے بمباری کی تھی ڈوب گئی تھی، کیا نام تھا اس کا، فلوٹیلا میں، فریڈم فلوٹیلا میں، اس میں زیادہ وہ کشتی بھی ترکی کی تھی، لوگ بھی ترکی کے تھے، 8 آدمی ترکی کے شہید ہوئے اس میں۔ ترکیہ کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیل معافی مانگے، توجہ کریں، صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیل معافی مانگے، اسرائیل نے معافی نہیں مانگی، اس نے کہا میں نے ٹھیک ہے، کیوں آئے تھے، یہ معافی نہیں مانگی۔ اس جرم میں اسرائیل کا سفیر ترکی نے نکال دی اور اپنا سفیر بلا لیا، سفارتی تعلقات قائم ہیں، سفیر بلا لیا ہے، باقی عملہ سارا دونوں کا سفارت خانوں میں موجود ہے، قائم ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، ویزے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ قائم ہے، صرف سفیر واپس بلا لیا، یہ نمائشی حرکت ہوتی ہے سفیر واپس بلانا۔ دوسری طرف سے سوریہ اس وقت محاذ ہے، فرنٹ محاذ ہے اسرائیل کے خلاف، بلکہ یوں کہوں کہ تنہا محاذ ہے اسرائیل کے خلاف سوریہ۔ سوریہ حزب اللہ کی پناہ گاہ ہے، حزب اللہ کا وجود سوریہ کے اوپر ہے، چونکہ تنہا راستہ جہاں سے حزب اللہ کو لاجسٹک مدد پہنچ سکتی ہے، ہر چیز، اسلحہ پہنچ سکتا ہے، مدد پہنچتی ہے، سوریہ ہی ہے۔ سوریہ لبنان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، سوریہ کا بارڈر عراق کے ساتھ ملتا ہے، عراق کا بارڈر ایران کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر ایران سے کوئی مدد حزب اللہ کو جائے مثلا، تو وہ سوریہ جاتی ہے، سوریہ سے پھر آگے لبنان منتقل ہوتی ہے۔ اگر سوریہ ختم ہو جائے، جس طرح آج کل پوری توانائی ان کی سوریہ کو خراب کرنے میں ہے، سوریہ کے اندر بلوے کرانا اور ہنگامے کرانا اور شورشیں کرانا، اور عجیب ڈرامائی انداز سے بندر بن سلطان، بندر بن ترکی بھی کہتے ہیں اس کو، جو 30 سال تقریباً سعودی عرب کا سفیر رہا ہے امریکہ میں، 30 سال سعودی سفیر کے فرائض اس نے انجام دیے ہیں، اور ابھی انٹیلیجنس کا منسٹر ہے اور پریزیڈینشل گارڈ کا کمانڈر ہے وہ، یہ کچھ ماہ پہلے یہ خفیہ طور پر، یہ سوریہ کے ہنگامے ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ سوریہ پہنچا، حلیہ بدل کر، سوریہ ایئرپورٹ پر اسے پہچان لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا، اور اس نے اعتراف کیا وہاں پر کہ ہمارا پلان کیا ہے، بڑے بڑے بیانک اعتراف کیے اس نے. جواد مغنیہ کو اس نے کیا، رضوان آج رضوان کو، عماد مغنیہ کو کہا ہم نے ٹیرر کروایا ہے، رفیق حریری کو ہم نے کروایا ہے، سوریہ کے اندر بلوے ہم کروا رہے ہیں، فلاں کام ہم کروا رہے ہیں، سب اس نے قبول کیا کہا ہم نے کروا رہے ہیں یہ. بار کیا پھر وہ لے دے کر کے انہوں نے کسی طرح اس کو واپس بلایا، لے گئے اس کو، بندر بن سلطان کو. یہ بندر بن سلطان صفاق ترین انسان ہے، کثیف ترین انسان، خبیص ترین عنصر پورے سعودی نظام، جو کثیف کثافت کا ایک گڑھ ہے یہ پورا آل سعود، پورا خاندان، اس میں اگر خبیص ترین عنصر ڈھونڈا جائے تو وہ یہ بندر بن سلطان ہے. یہ اس سے زیادہ اخبص کوئی اور نہیں ہے، بہت کثیف انسان ہے، خونخوار، درندہ، وحشی. شاید ہی کوئی ہفتہ ہو جس میں پاکستان نہیں آتا یہ. اب سوریہ جب چلا گیا، یہ اس طرح بھیس بدل کے سوریہ پہنچ گیا تاکہ سورین کو وہ کرے. اسرائیل جانا اس کا بالکل معمول ہے، اسرائیل جانا اس کا. حماس کے خلاف جنگ میں یہ باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر شامل تھا اس کے ساتھ، حزب اللہ کے خلاف جنگ میں ایڈوائزر کے طور پر تھا. اس نے اعلان کیا ہے کہ جو حسن نصر اللہ کو قتل کرے میں اس کو کئی بلین ڈالر دوں گا، اس بندر بن سلطان نے اعلان کیا. اور یہ ولیعہد کا بھی کینڈیڈیٹ ہے اس وقت. اس میں اور نائف میں آپس میں چپکلش ہے، یہ پستول نکالنا انہی کا کام ہے. یہ خود چاہتا ہے کہ یہ ولیعہد بنے لیکن نوبت میں نہیں ہے، باری نہیں ہے اس کی، باری نائف کی ہے. لیکن ظاہراً ان میں کافی سعودیہ میں ابھی آنے والے دنوں میں کافی بقول بمبئی والوں کے لفڑا ہونے والا ہے ان کے درمیان آپس میں، پھڈا ہونے والا ہے ان کے درمیان آپس میں شاہی خاندان میں ولیعہد کے چناؤ پر. یہ اتنا کثیف انسان ہے یہ بندر بن سلطان یا بندر بن ترکی، اس کے اعترافات بہت عجیب و غریب ہیں. اور تعجب یہ کہ سوریہ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے وہاں صاف واضح کہا ہے کہ حزب اللہ سوریہ کو کنٹرول کیے بغیر، سوریہ کی حکومت گرائے بغیر، بشار اسد کی حکومت جو حزب اللہ کی حامی ہے، یہ ختم کیے بغیر حزب اللہ کو شکست دینا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے وہ طاقت جتنی پہلے حزب اللہ کے خلاف استعمال کی تھی وہ ساری ابھی سوریہ کے خلاف استعمال کریں کہ یہ رکاوٹ بیچ میں سے ہٹے اور پھر یہ پہنچیں حزب اللہ تک. ایک طرف سے یہ ان کی پالیسی ہے جس نے صراحت سے اس نے کہا ہے اور واضح بھی ہے. اب یہیں پر آپ دیکھیں کہ ترکیہ، یہی ترکیہ جو اسرائیل کو، اسرائیلی سفیر کو اخراج کرتا ہے، غزہ کے لیے کاروان بھیجتا ہے، مدد بھیجتا ہے اور انقلابی بنا ہوا ہے، یہی ترکیہ سب سے زیادہ سوری حکومت کے خلاف سب سے زیادہ انوالو اس وقت ترکی ہے. حتیٰ اس نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ یہ اپنی فوجیں سوریہ میں داخل کر دے گا، اور جتنے سوری حکومت کے مخالفین ہیں یہ سب ترکیہ کے اندر ہیں. ترکیہ ان کو پیسے دیتا ہے، ترکیہ ان کو اسلحہ دیتا ہے، ترکیہ ان کو لاجسٹکس سپلائی دیتا ہے، ترکیہ ان کی سپورٹ کرتا ہے. نیٹو اور امریکہ جو کچھ سوری مخالفین کے لیے کر رہے ہیں وہ سب ترکیہ کے راستے کر رہے ہیں، تاکہ اسرائیل کے خلاف یہ بڑا محاذ یہ ٹوٹ جائے. بس ایک طرف سے تبدیلیاں، جمہوری تبدیلیاں، جمہوری تحریکیں، جمہوری تحریکوں کی کامیابی کے بعد کیا ہو، ایک کامیاب جمہوری نظام جو ترقی بھی کر چکا ہے، اسلامی دنیا میں ایک ماڈل بھی بن چکا ہے ترقی کا، رفا ہے، فلاح ہے، ہر چیز ہے وہاں پر. اور تازہ ترین جو اس نے پینترا بدلا ہے اور تبدیلی لائی ہے وہ یہ کہ اسلامی بھی ہو چکا ہے، اسلامی نظریات کا بھی حامل ہے، اسلام پسند بھی بن گیا ہے، انقلابی اسلام وہ بھی، لیکن ہے پھر بھی لائق، لادین سیاست کا قائل ہے. اور کھل کے اردغان نے دعوت بھی دے دی ہے مصریوں کو کہ آپ ترکی کے ماڈل پر اپنا نظام ڈیزائن کریں. تازہ ترین بیان راشد غنوشی کا یہی ہے کہ ہم، اسے پوچھا گیا کہ آپ کون سا نظام آپ اسلام پسند ہے، یہ غنوشی، راشد غنوشی جو 20 سالہ جلا وطنی کے بعد ٹیونس میں واپس گیا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ کون سا سسٹم، ایران والا سسٹم آپ لاگو کریں گے؟ کہا نہیں، ہم ایران والا نظام نہیں لاگو کریں گے. اسے کسی نے کہا کہ آپ خمینی بن کر واپس آئے ہیں، امام خمینی بھی 20 سال بعد واپس گئے تھے، آپ بھی 20 سال بعد آئے ہیں، تو اس نے نام لے کے منع کیا کہ نہ، میں خمینی نہیں ہوں، میں خمینی بن کر واپس نہیں آیا ہوں. صراحت سے اعلان کیا کہ ہم سیکولر جمہوری نظام یہاں قائم کریں گے، سیکولر جمہوری نظام قائم کریں گے یہاں پر ٹیونس میں، یعنی جس کا ماڈل ترکیہ ہے. چونکہ ترکیوں کے ترکوں کے اندر یہ پوٹینشیل ہے، یہ گنجائش ہے کہ وہ عالم اسلام میں جو رول ان کا پہلے تھا، خود ترکوں کے اندر بھی یہ خواہش ہے کہ ہمیں وہ کھویا ہوا مقام پھر ملے، ہم لیڈ کریں جہان اسلام کو. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ انہوں نے 50 سال سے زیادہ عرصہ، 60 سال تک تگ و دو کی یورپ میں ضم ہونے کی، جو ناکام ہوئے، نہیں ہو سکے. یورپ میں، یورپ کا حصہ نہیں بنے. اب دوبارہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا کی ہے کہ اس کو چھوڑو، اگر یورپ کا حصہ بن بھی گئے تو یورپ کا ایک تھرڈ کلاس عضو ہوگے تم، کبھی بھی فرسٹ کلاس اعضا میں تمہیں نہیں رکھا جائے گا. چونکہ یورپی یونین میں کلاسز ہیں، فرسٹ کلاس عضو جو ہیں وہ جرمنی اور فرانس ہیں، تھرڈ کلاس میں یہ باقی آ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہنگری اور اس طرح کے ممالک، یہ تھرڈ کلاس عضو ہیں. اسی طرح تھرڈ کلاس جو ترکی بھی بن جائے گا برفرض اگر لیں گے، پہلے تو نہیں لیں گے، اس کو ثابت ہو گیا ترکوں پر کہ یہ نہیں لیں گے، برفرض اگر ان کو لیں تو بھی ان کو تھرڈ کلاس عضو کے طور پر، تو تھرڈ کلاس عضو یورپ کا بننے سے بہتر ہے کہ اسلامی دنیا کا لیڈر بنے. اور اب بھی ترکیہ کو عملاً نظر آ رہا ہے یہ لیڈرشپ، اس کو یہ نظر آ رہی ہے اس کو. توجہ کرائیں، طیب اردوغان اور یہ شخص دوسرا جو اس کے ساتھ ہے عبداللہ گل، یہ دونوں اور سعد حریری، رفیق حریری جو لبنان میں جو خاندان ہے حاکم، یہ سعودیہ کے اندر جو لادن بن لادن انسٹرکشن کمپنی ہے، یہ اس کے مینیجر ہیں. سعودی عرب میں بن لادن خاندان بڑا خاندان ہے، یہ اسامہ بھی اسی خاندان کا ایک فرد تھا. بن لادن انسٹرکشن کمپنی ہے، سعودی عرب میں جہاں بھی جائیں بڑے بڑے ٹاور برج جتنے بھی بن رہے ہیں ان سب کے اوپر بورڈ لگے ہوں گے بن لادن، وہ اسامہ کے نہیں ہیں، بن لادن کمپنی ہے ان کے ہیں یہ ٹاور یا بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کمپنی ہے. یہ اس کے اندر عضو تھے یا ان کے بینک میں تھے، یہ طیب اردوغان اور عبداللہ گل سعودی عرب میں مدت مدید تک یہ ملازم کے طور پر رہے ہیں، بینک مینیجر بھی رہے ہیں یا اور بھی ان کی پوسٹیں نہیں ہیں. اسی طرح سعد حریری اور رفیق حریری یہ بن لادن کمپنی کے پارٹنر شیئر ہولڈر ہیں، ابھی بھی ہیں. چند کمپنیاں ہیں سعودی جن کے اندر شیئر ان کا بھی موجود ہے. سعودی عرب کے سرمایے سے، چونکہ سعودیہ کا کام فقط صدام کو اور مختلف ڈکٹیٹرز کو، یعنی جو مورا امریکہ چنتا ہے سعودیہ کا کام ہے اس کو پیسہ دینا، سعودیہ کو صرف اس لیے رکھا ہوا انہوں نے، یہ امریکہ کے پیسے کی تھیلی ہے، ملازم امریکہ رکھتا ہے، پیمنٹ سعودیہ کرتا ہے. جیسے یہ ریمنڈ ڈیوس جس نے یہاں قتل کیے، اس کو امریکہ نے نکلوایا جیل سے اور دیت سعودی عرب نے دی، وہ مقتول کے خاندان کو سعودی عرب نے دیت دی اور ویزا بھی دیا اور ان کو بہت کچھ کروایا. یعنی یہ درحقیقت بینک ہے، سعودی عرب امریکہ کا بینک ہے، پیسے کا بینک ہے، اور جو خرچہ بنتا ہے کسی بھی اسلام کے خلاف کاروائی کا سعودی عرب کے اوپر واجب ہوتا ہے پے کرنا، اسے دہشت گردی پر جتنا خرچہ ہوگا سعودی عرب پے کرے گا، عالم اسلام میں تفرقہ ڈالنا ہے سعودی عرب پیمنٹ کرے گا، انقلاب اسلامی کے خلاف، انقلاب اسلامی کے خلاف یہ جو گزشتہ 2 سال پہلے ایران کے اندر تہران میں بلوے ہوئے، اس میں ملینز ڈالر سعودی عرب نے دیے ہیں، ملینز ڈالر سعودی عرب نے پہلی دفعہ ایران کے خلاف کھل کے خود تہران کے اندر پیسہ تقسیم کیا ہے. یعنی جو پلان بھی امریکہ بنائے گا مشرق وسطی میں، اس میں امریکہ نے کچھ خرچ نہیں کرنا، سعودی عرب نے خرچ کرنا ہے اور وہ کر رہا ہے. لہذا ترکیہ کے لیے بھی سعودی عرب پیسہ خرچ کرے گا، ترکیہ کو لیڈر بنانا ہے. ترکی سعودی عرب وہ لیبر کمرہ ہے کہ جب نیا مشرق وسطی تعمیر ہو جائے گا پھر آخری یہ لیبر روم گرا دیا جائے گا، چونکہ یہ برا لگے گا پھر اس بلڈنگ کے ساتھ، کیونکہ یہ ابھی جمہوری ترین ملک ہے. اب جمہوری تحریکیں جتنی ہیں، امریکہ پوری دنیا میں جہاں جمہوری حکومتیں نہیں ہیں ان کا مخالف ہے، سوائے سعودی عرب کے، کویت کے، یو اے ای کے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جمہوریت یہاں پر قائم ہے. حقوق بشر پوری دنیا میں امریکہ کو حساسیت ہے سوائے سعودی عرب کے، وہاں پر بشر کے حقوق کی کہیں پائمالی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بہترین مملکت، بہترین. اوباما نے ہاتھ چوما ملک عبداللہ کا آ کر، جس طرح پیر کے ہاتھ پر آ کر بوسا دیتے ہیں، وہ تصویر دیکھی آپ نے کس طرح جھک کے وہ ملا اس کو. غرض یہ کہ یہ انہوں نے کھنڈر بچا کے رکھنا ہے. یہ آل سعود احمق ترین خاندان جس نے ہمیشہ استعمار کی مدد کی ہے، اور اسرائیل بننے میں، اسرائیل کو پنپنے میں، اور جو کچھ امریکی و برطانوی پالیسی تھی وہ اس خاندان نے اس کو تقویت پہنچائی اور اس نے کامیاب کیا ہے. اور موجودہ سنیریو بھی سعودی عرب کے رول سے ہی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد سعودیہ کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی آل سعود کا، یہ طے ہے. آل سعود کا ہر دو صورتوں میں خاتمہ ہے. یہ جمہوری تحریکیں بن کر کامیاب ہوں تو بھی آل سعود کو ختم ہونا ہے، اور اگر یہ اسلامی تحریکیں انشاءاللہ بن جاتی ہیں جس طرح رہبر معظم نے فرمایا ہے کہ بنے، اور جس طرح وہ ان کی قیادت اسلام کی طرف کر رہے ہیں، اور اگر یہ اسلامی تحریکیں اور اسلامی نظام کی طرف آتے ہیں، یعنی دو رول ماڈل ہیں اس وقت سیاسی، ایک انقلاب اسلامی، ایک ترکیہ، دونوں اسلامی نمونے ہیں. اور دو تحریکیں، ایک تحریک ہے جس کے سامنے دوراہا ہے، ایک تحریک دو راہ پہ کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف جمہوری نظام اور ایک طرف اسلامی نظام ہے. سعودی عرب دونوں صورتوں میں ختم ہونا ہے. آل سعود، سعودی عرب سے مراد آل سعود، آل سعود نے دونوں صورتوں میں ختم ہونا ہے. خواہ یہ تحریکیں جمہوری عنوان سے کامیاب ہوں یا یہ تحریکیں اسلامی عنوان سے کامیاب ہوں، اس کی آخری قربانی آل سعود کو ہی بننا ہے. لیکن اس وقت ترکیہ اہم ترین رول ادا کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے تاکہ مسلمانوں کی لیڈرشپ یہ لے، اس لیے کہ سعودی عرب نے جو کرنا تھا وہ کام کر چکا ہے. سعودی عرب نے لیڈ کیا ہے اتنی مدت دنیا اسلام کو، جہان اسلام کو، ابھی تک اسی نے لیڈ کیا ہے، لیکن وہ رول ختم ہو گیا اب اس کا، شاید اس کے لیے اب گنجائش باقی نہیں ہے. لہذا ترکی کو ایک سیکولر اسلام یا ایک معتدل اسلام کے نام پر ترکی کو میدان میں اتار کے رہبر دنیائی اسلام بنا رہے ہیں، اور جتنے انتظامات ممکن تھے وہ ترکی کے لیے انجام دے رہے ہیں. آخری نقطہ یہ عرض کروں کہ فوج، جو ترکی کی فوج تقریباً اسلام دشمن فوج کہہ لیں، نہ سیکولر فوج، سخت اسلام دشمن فوج ہے. اردوغان حکومت کے خلاف جتنے فوجیوں نے پلان بنایا تھا وہ سارے فوجی جیل میں ہیں. مضبوط ترین فوج دنیا اسلام کی، مضبوط ترین فوج، اور وہ بھی قانوناً جس کو تحفظ ہے، وہ قانوناً اعلی اختیار ہے، یعنی ترکی کی فوج کو قانون نے عدالت پر بھی برتری دی ہوئی ہے، قانون پر بھی برتری دی ہوئی ہے، خود قانون نے اعلی اختیاراتی عہدہ ہے. لیکن اس حکومت میں، یہ جو اسلام پسند حکومت ہے، اس حکومت کے اندر یہی فوج اس کے اس وقت کمانڈر ان چیف، یعنی جنرل کیانی کے رینک کا جو بندہ ہے تھا فوج کا، وہ پچھلے مہینے اس کو اسٹار اتار کے جیل ڈال دیا گیا، جوائنٹ چیف آف سٹاف اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. بری فوج کا سربراہ، بحریہ کا، فضائیہ کا سربراہ، فوج کے یہی ارکان ہوتے ہیں، ایک فوج کے یہی ارکان ہوتے ہیں پانچ، تین سربراہ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ایک چیف، فوج کا جو چیف ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف. تقریباً لگ بھگ 17 کے قریب یہ اعلیٰ ترین کمانڈر جو ہیں اس وقت فوج کے جیل میں ہیں، وہی فوج جس کا ایک لیفٹینٹ کافی تھا صدر کو تھپڑ مارنے کے لیے، مارے بھی انہوں نے، وہی فوج اب اس طرح سے مغلوب ہو گئی ہے اس حکومت کے سامنے. اقتصادی ترقی بھی کی ہے اس نے، خوشحال ترکی بنایا اس نے، بھرپور طریقے سے مدد کی گئی ترکیہ کی تاکہ وہ اپنا مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کرے، تاکہ جب یہ مارڈ، بالکل طالبان کے برعکس، طالبان کو اسلام سے وحشت ڈالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، ترکی کو اس اسلامی ماڈل کے قریب کرنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے. یعنی جس طرح دو آدمی مل کر پلان کریں، ایک آدمی مارے، تھپڑ مارے، دوسرا آ کر اس کو تسلیاں دے، دلاسا دے، کوئی حرج نہیں ہے، بات ٹھیک ہے، خیر ہیں دونوں ایک ہی، وہ طے کر کے کہتے ہیں کہ تم مارنا، میں اس کو مرہم رکھوں گا۔ یہ ایک ہی سنیریو، ایک ہی کہانی کے دو پردے ہیں، ترکی اور طالبان۔ یہ جو ظاہر منظر پر نظر آ رہا تھا، یہ تازہ ترین صورتحال ہے، ڈیولپمنٹ ہے عالمی حالات کے اندر، اور خصوصاً مشرق وسطی میں جو حالات بننے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ شیاطین کا مکر ہے اور مکر خدا انشاءاللہ ان پر غالب آئے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی صورتحال پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔